الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حي يرزق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا فقد أبلغته وفي رواية فقد أعلمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو کبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکے اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وہ یوں نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر مبارک کو بیان کرنے کی غرض سے منعقد ہوا ہے میں اس موضوع پر بحمد اللہ تعالی بڑا مفصل کئی ایک مقامات پہ گفتگو کر چکا ہوں میں آج بھی انشاءاللہ گفتگو تفصیلاً عرض کروں گا لیکن میں نے کئی ایک احباب سے گزارش کی ہے عقیدہ آیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا دیگر اہل سنت والجماعت کے عقائد یا مسائل ہوں، ہم نے عقیدے اور مسئلے کی جنگ مخالفت کی بنیاد پہ شروع نہیں کی، بلکہ عقیدہ عقیدہ ہے، خواہ دنیا کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کے قائل ہو جائیں، عقیدہ تب بھی بیان ہوگا۔ میرے باندھ ہی رہن دے، ٹھیک ہے، انجے کھاپی پائے گا، ان کا باندھ رہن دے، ان باندھ رہن دے، کوئی بات نہیں۔ میں مولانا ریاض صاحب سے گزارش کر رہا تھا، جہاں تک تعلق ہے نا بیان کو ریکارڈ کروانے کا، تو میرے تفصیلاً تین تین گھنٹے کے اس موضوع پہ بیان ریکارڈ پر موجود ہیں، آپ ان کی سیڑھیاں رائے بنڈ پہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ ابھی لوبن پلی تین دن میں جلسہ تھا، رات 10 سے لے کر 1 بجے تک میں نے عقیدہ حیات النبی کھڑے ہو کر بڑے دلائل سے بیان کیا، اور بڑا ایسے ہزاروں کے اجتماع میں آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ میں نے گزارش کیا بڑے تفصیلاً، میرے بیانات کئی ایک موضوعات پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور 17 اکتوبر لاہور رات 10 بجے میرا بیان تھا 3 طلاق کے 3 ہونے پر، اور اسی جلسے میں صبح 4 بجے بیان تھا تقلید کی شرعی حیثیت پہ، میں نے وہاں بھی اعلان کیا تھا، یہ جلسوں کا انوکھا طرز ہے نا، ایک ہی جلسے میں ایک خطیب کے 2 بیان، ایک بعد از نماز عشاء اور ایک قبل از نماز فجر، اور دونوں بیان بھی الحمدللہ لوگ سنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے وہاں بھی وعدہ کیا تھا، اب پھر دہراتا ہوں، انشاءاللہ آل سنت والجماعت کے تمام عقائد اور تمام مسائل پر میرے اللہ نے مجھے عافیت سے زندہ رکھا، تو میں ایک ایک عقیدے ایک ایک مسئلے پہ تفصیلاً اپنی ریکارڈ کراؤں گا انشاءاللہ، سننا چاہ، اور میں اپنی گفتگو اتنی تعداد میں ریکارڈ کرا دوں گا کہ کم از کم یوٹیوب کو دیکھنے والے اور انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ذاکر نائک کے بیان زیادہ ہیں۔ آج بھی اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو 450 کلپ صرف میرے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ذاکر نائک کی بھی نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک عادت ہے دوسرے کا پروپوگنڈا کرنے کی، اور اپنے تذکرے ہم کرتے نہیں ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ 2-3 باتیں الگ الگ ہیں، نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کیا ہے، نمبر 2، حیات فی القبر پہ دلائل کیا ہیں، نمبر 3، جو حیات فی القبر کو نہیں مانتا اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ 3 عنوان سمجھنے والے ہیں۔ نمبر 1، حیات فی القبر ہے کیا، کیوں جب آپ نے پیغمبر کی قبر کی حیات مبارک کو سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر بندہ تجھ پر گلہ اور شکوہ تو کرے گا، عقیدہ سمجھ نہیں آیا، عقیدہ سمجھائے گا کیسے؟ جب عقیدہ سمجھا نہیں ہے اس پہ اشکالات آئیں گے اور اس پہ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور پھر تر سے جوابات نہیں بنیں گے، کیوں؟ عقیدہ سمجھا جو نہیں ہے، اگر عقیدہ سمجھا ہو پھر اس پہ کوئی اشکال باقی رہتا نہیں ہے۔ اگر آج کی مجلس میں آپ یہی سمجھ لیں کہ عقیدہ حیات النبی ہے کیا، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، وہ تب تو اگے ہو کے ویکھ لیا، تو ضرور چیڑنا ہے۔ میں اپنے جلسوں میں ناراض نہیں ہوتا اپنے سامعین پر، لیکن سمجھاتا ضرور بھی، یہ کام نہ کرو، اے نہ کرو، اے نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ نمبر 1، کتنی باتیں بیان کرنے والی ہیں، نمبر 1، عقیدہ حیات النبی ہے کیا، نمبر 2، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عقائد دلائل کیا ہیں، نمبر 3، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہمیں عقیدہ سمجھنا ہے تو بات تب بھی نہیں بنتی، اگر عقیدہ ہو اور دلائل نہ ہو تب بھی بات نہیں بنتی، اور اگر عقیدہ ہو دلائل بھی ہو اور پھر آدمی کہہ دے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں پنجابی زبان میں کہتا ہوں پھر عقیدہ نہیں تو چھوڑیاں دا وڈ ہویا، یہ کون سا عقیدہ بھی، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مان لو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ مان لو تاں بھی ٹھیک ہے، یہ دے پیچھے بھی نماز ہوندی ہے، وہ دے پیچھے بھی ہوندی ہے، اچھا دس پھر عقیدہ ہے کیا اگر دونوں ٹھیک ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر دو کہ دونوں ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ قطعاً بات غلط ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب جہالت کی وجہ سے اسٹیج پر یہ بات کہہ دیتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، یہ علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے۔ میں نے کہا علمی اختلاف ہونے کا معنی یہ ہے، آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر علمی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ جو حیات النبی کو نہیں مانتا دلیل وہ بھی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا دلیل وہ بھی دیتا ہے، علمی اختلاف ہوا، جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا دلیل وہ بھی دیتا ہے۔ چلیں ان سب کو چھوڑیں، جس ابلیس نے حضرت آدم کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا، سجدہ نہ کرنے پر دلیل تو وہ بھی دیتا تھا۔ اگر علمی اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں تو یہ تو علمی اختلاف کا مطلب نہیں ہے، کتنی غلط بات کہہ دیے۔ وہ جی علمی اختلاف ہے علمی، اس لیے علماء میں رکھنا چاہیے، عوام میں نہیں لانا چاہیے۔ میں نے کہا اگر یہ عقیدہ ہے تو علماء کی بھی ضرورت ہے اور عوام کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بھائی عقیدہ ہے مگر عوام کو نہ بتائیں، عقیدہ ہے مگر عوام میں بیان نہ کریں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے علمی اختلاف کہہ کے اس کو نظر انداز مت کرو، علماء کی بات کہہ کے اس کو نظر انداز مت کرو۔ اصل میں ہوا یہ ہے ادھر سے سال ستر سال یہ باطل عقیدہ سٹیج پہ بیان ہوا ہے، جب آج سٹیج سجا ہے تو آواز ادھر سے آئی ہے کہ جی علمی اختلاف ہے۔ میں نے کہا اگر علمی اختلاف کا معنی عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے کہ تو دس نہ ستر سال تھا تو یخ کیوں ماری، یہ کیوں بیان کر دا رہے ہیں؟ نہیں سمجھے اور گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ستر سال تک بیان کیوں کیتا؟ اگر علمی اختلاف کا مطلب ہے کہ عوام میں بیان نہیں کرنا، عوام میں بیان بھی تو نے کیا، ٹکڑے بھی تو نے کیے، جماعت الگ تو نے بنائی ہے، دیوبند میں تفریق پیدا تو نے کیے ہے، اپنے عقیدہ نہ ماننے والے پہ کفر کے فتوے تو نے لگائے ہیں۔ جب جواب آیا کہ جی علمی اختلاف عوام میں بیان نہ کرو، تم بیان کریں تو ٹھیک ہے، اسی عوام کو سمجھائی تھی علمی اختلاف ہے، عوام میں بیان نہ کرو، نہ نہ یہ دجل ہے۔ اور اس دجل کا پرچہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں کراچی سے پشاور تک چاک کروں گا انشاءاللہ، اور میں نے کیا ہے، یہ میری سٹیج کی بات نہیں ہے، میں نے کیا ہے بحمداللہ۔ میں مونگز کہہ رہا تھا کہ میں مستقل اپنے سفر پر ہوں، 17 تاریخ کو 5 بجے میں نے لاہور بیان ختم کیا ہے، تو ٹھیک 10:30 بجے میرا پشاور بیان شروع تھا۔ آپ ذرا لاہور سے پشاور کے سفر دیکھیں، آپ مانیں گے پشاور والے خان بھی حیران ہو گئے۔ میں نے کہا 5:30 بجے چلو تمہارا بیان، 10 بجے میں نے کہا 10:30 بجے میں انشاءاللہ تمہارے سٹیج پر ہوں گا۔ میں نے 10:30 بجے کہاں بیان کیا؟ بڑا بیر، جہاں پہ عبدالسلام رستمی رہتا ہے، اشاعت و توحید کا جرنیل، مسلک بدل کے اہل حدیث ہوا۔ میں نے وہاں جا کر کہا، میں نے کہا عجیب بات ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہے عبدالسلام رستمی، عبدالسلام تاریخ میں 2 جرنیل ہیں، غیر بس کروں۔ ان سے کہا تاریخ میں 2 جرنیل گزرے ہیں، ایک کا نام خالد ہے اور ایک کا نام رستم ہے، ایک کا نام حضرت خالد اور دوسرے کا نام خالد جیتا ہے رستم۔ میں کہا تیرا تو نام دس دے تو آ رہے ہیں عبدالسلام رستم ہی، میں نے کہا تیرا تو نام دس دے تو شکر سپرد ہے، تیرے نال کی لڑائی لڑی تو کانڈ لوا بیٹھا، تو تیری تو نسبت بتاتی ہے کہ تو شکر سپرد ہے، پھر کہتے ہیں جی شیخ ہے۔ میں نے کہا میں اس کو شیخ نہیں کہتا، مولوی عبدالسلام، میں نے علاقے میں جا کر کہا ایف ایم ریڈیو پر کہا، میں نے کہا میں اس کو شیخ نہیں کہتا، ہاں اگر تمہیں اصرار ہے شیخ کہہ دو۔ چلو پھر منطق والوں نے شیخ کا معنی بیان کیا ہے، من ماہر فی الفن فہوا شیخ ذالک الفن، جو آدمی کسی فن کا ماہر ہو اس فن کا شیخ ہوتا ہے۔ مسلک بدلنا ایک فن ہے اور تو اس فن کا شیخ ہے، لیکن اسے شیخ بھی آ کے دینا ان کو جی، میری گل سمجھے۔ میں نے کہا میں تو پشاور میں جا کے جہاں جہاں تمہارے مراکز ہیں میں نے وہاں بات کی ہے، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ نہیں ہے، وہ بیان کریں تو ہم بیان کریں، وہ چھوڑ دیں تو ہم چھوڑ دیں۔ کوئی غلط عقیدہ بیان کرے ہم تب بھی صحیح عقیدہ بیان کریں گے، اگر وہ غلط عقیدہ بیان کرنا چھوڑ دے ہم تب بھی صحیح عقیدہ بیان کریں گے۔ اگر پوری دنیا کے قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مان لیں ہم ختم نبوت تب بھی بیان کریں گے، اگر دنیا بھر کا رافضی صحابہ کو مان لے ہم تب بھی صحابہ کے مناقب بیان کریں گے، اگر سارے مماتی عقیدہ بیان کرنا چھڑ دیں اسی عقیدہ حیات النبی پھر بھی بیان کریں گے۔ یہ مجھے کبھی علماء مشورہ دیتے ہیں وہ جی عہد کی انہوں نے کیتا تے تو نہ کر، میں نے کہا میں عقیدہ کو انہوں کی وجہ تو بیان کرنا شروع کیتا ہے، وہ کریں ہم تب بھی کریں گے، وہ نہ کریں ہم بول دے جاؤ نا، وہ کریں ہم تب بھی کریں گے، وہ نہ کریں ہم تب بھی کریں گے، ہمارے ان سے کیا غرض ہے؟ وہ جی انہیں گال کر دی ہے، تو میں نے کہا کھڈے مجھے گالیاں نکالو، میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے مجھے گالی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا تیر اب ٹھکانے پہ لگا ہے. اگر تمہیں مجھ سے کوئی درد نہ ہوتی، ہر جلسے پہ میرا نام لے کر تم کیوں زبان درازی کرتے؟ لیکن اپنی گال کا جواب نہیں دوں گا. ہاں، میرے اکابر کو گالی دے گا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا. ہاں ہاں، انشاءاللہ سمعہ انشاءاللہ. تمہیں غلط فہمی ہے، تمہارے شہر میں جلسے ہیں، ہونے دو. اگر کسی جلسے پہ علماء دیوبند کے اکابر کو زبان درازی کرے تو مجھے بتانا، دیکھنا میں اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیتا ہوں. وہ دور گزر گیا، پہلے تم نے حضرت شیخ زکریا کو بھی کفر تک پہنچایا ہے، تحریر میں باتیں موجود ہیں. تم نے علماء کو سور تک کہا ہے، یہ کتابوں میں باتیں موجود ہیں. اور تم نے جو جو جملے کہہ سکتے تھے کہے ہیں، لیکن اب تو سٹیج پہ علماء دیوبند کے اکابر کو نہیں بھونکے گا. کیوں؟ تو یہ پتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آنا ہے. اب لہجے بدل گئے ہیں، اب مجھے کہیں گے مجھے. میں نے کہا مجھے کہو بھائی، ہم تو سپاہی ہیں، سپاہی کو تو گالی بھی مل رہی ہے، سپاہی کو گولی بھی ملتی ہے، سپاہی گالی بھی کھاتا ہے، گولی بھی کھاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن سپاہی اپنے جرنیل کو گولی بھی نہیں کھانے دیتا اور گالی بھی نہیں کھانے دیتا. علامہ امین اکاڑ بھی ہمارے جرنیل ہیں، مولانا نموتوی ہمارے سرخیل ہیں، اور مدنی نبر اللہ مرقد ہمارے تاج ہیں. تم ہمیں جو کہہ سکو کہو، لیکن اپنے اکابر کے خلاف تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیں گے. امام آل و سنت ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا، توجہ، ایک تو سمجھو مسئلہ کیا ہے. میں اکثر گوجرانوالہ کے حباب سے کہتا ہوں، مجھے شکوا تو نہیں ہے، گلا تو نہیں ہے، نہ میں شکوا اور گلا کرتا ہوں، لیکن میں بارہا کہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں اس عقیدے پر دلائل دوں، اس عقیدے کو کھولوں. لیکن یہ جلسیاں ملسیاں چھوڑیں، ایک مرتبہ سب عوام چھوڑیں، مجھے علماء اکٹھے کر کے دے دیں، میں عقیدہ کھولتا ہوں، دلائل دیتا ہوں، اس پہ بحث کرتا ہوں. مجھے پھر کھلا وقت دو، جتنا چاہوں میں بات کروں. آپ دیکھنا دلائل سامنے کیسے آتے ہیں، کبھی یہ جلسہ، کبھی وہ جلسی، کبھی یہ جلسی، کبھی یہ مسجد، کبھی وہ مسجد. میں نے مولانا یوب طوفانی صاحب سے کہا تھا، ایک جلسہ کر لو اور وہ جلسہ مسجد میں نہیں، وہ جلسہ باہر تم کر لو، اور یہ کھلا شیراں والا باغ میں بھی شک کر لو، کھلی جگہ پہ کر لو. ایک مرتبہ یک جالوں کو دلائل سننے دو، تو پھر دیکھنا تیرے گوجرانوالہ کی فضا بدلتی کیسے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کا مزاج ہے گفتگو کرنے کا، اپنے مزاج کے مطابق وہ دلائل دیتا ہے نا. میں نے آپ کی خدمت میں تین باتیں عرض کرنی. کتنی باتیں؟ توجہ، نمبر ایک، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ نمبر دو، اس عقیدہ حیات پہ دلائل کیا ہے، عقلی اور نقلی. نمبر دو، جو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ یہ تین باتیں ذہن نشین کر لیں. نمبر ایک، جہاں تک تعلق ہے اس عقیدے کا، عقیدہ حیات النبی ہے کیا؟ اب بات سمجھو، دنیا میں جو بھی آیا اس نے جانا ہے، جس کو حیات ملی ہے اس کو وفات آنی ہے، اسے نبی اور غیر نبی کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کل نفس ذائقت الموت، ارے موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا، لیکن ذائقہ ہی چکھنا ہے نا. کل نفس ذائقت الموت، ذائقہ ہی چکھنا ہے نا. ارے ذائقے اور کھانے میں تو فرق ہے نا. اب یہ قرآن کا لفظ بتاتا ہے کہ ذائقہ تو چکھنا ہے، لیکن موت کو کھانا نہیں ہے. موت کو کھانا اور بات ہے، اور موت کا ذائقہ چکھنا اور بات ہے. ارے موت تو ہر انسان پہ آنی ہے، ہر انسان مرے گا، کافر ہو تب بھی مرے گا، مومن ہو تب بھی مرے گا، اگر نبی ہے وفات تب بھی پا جائے گا. لیکن یہ جو موت آتی ہے، اس موت کا معنی کیا ہے؟ ارے موت کا ایک معنی مومن کرتا ہے، اور موت کا ایک معنی کافر کرتا ہے. کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی ہے، اور مومن کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی ہے. کافر سے پوچھو مر گیا، کہتا ہے ہاں ہاں وہ مر گیا اور مک گیا. مسلمان سے پوچھو تو کہتا ہے نہیں وہ مر گیا اور ٹوٹ گیا. آپ کسی سے پوچھو جی ابا جی کہاں پر ہے، کہتے ہیں اللہ جی کے پاس چلے گئے. کافر سے پوچھو ابا جی کہاں ہیں، کہتے ہیں مک گئے. کافر کیا کہتا ہے؟ مک گئے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ چلے گئے ہیں. اب دیکھو، آپ کی دنیا میں مماتی کی مسجد میں بھی اعلان ہوگا تو وہ یہ نہیں کرے گا حضرت شیخ الحدیث مک گئے نے، جنہیں جنازہ پڑھنے آ جاؤ. وہ اعلان یہ کریں گے فلاں حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے میں شرکت کر کے ثواب داران حاصل کریں. خاص شرکت پر گناہ ہی ہو، مگر وہ تو ثواب داران ہی کہے گا نا. اور کہے گا کیا؟ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے. یہ تو نہیں کہتا حضرت کا اختتام ہو گیا ہے، بول دینے بھائی. یہ تو نہیں کہنا اختتام ہو گیا. کیا کہے گا؟ انتقال ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ بھی مانتا ہے اندر سے لیکن تسلیم نہیں کر رہا. کافر کہتا ہے موت کا نام ہے اختتام زندگی، اور مومن کہتا ہے کہ موت کا نام ہے انتقال زندگی. کافر کہتا ہے وہ ختم ہو گیا، اور مومن کہتا ہے نہیں، جہان سے دوسرے جہان میں چلا گیا. پھر میں مثال دینے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، یہ جسم بھی گیا ہے، یہ روح بھی گئی ہے. اگر آپ حضرات دیہات کے لوگ ہیں تو بہتر سمجھیں گے، بہت سارے شریعت کے مسئلے وہ ہیں کہ شہری کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے اور دیہات کا بندہ جلدی سمجھتا ہے. آپ دیہات میں جائیں، اچھا پوچھو جی کتنے گئے ہو، کہندے جی میں شہر گیا. کیوں؟ ابا جی فوت ہو گئے نے تے زمین دا انتقال کرانا سی. ابا جی زمین کتنی ہے؟ ایک مربع. اب بتاؤ جب انتقال ہوگا تو پورے مربع کا انتقال ہوگا یا کچھ مرلے رہ جائیں گے؟ بولیے نا، پورے مربع کا نا انتقال ہوتا ہی تب ہے جب پوری چیز بدل جائے. تو جب اس بندے کا انتقال ہو گیا تو مانا یہ ہے اس کا جسم بھی منتقل ہو گیا اور اس کی روح بھی، بولیے نا، جسم بھی منتقل ہو گیا اور بندے کی روح بھی منتقل ہو گئی. تو مومن کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی، اور کافر کہتا ہے موت کا معنی ہے اختتام زندگی. اختتام زندگی نظریہ کافر کا ہے اور انتقال زندگی نظریہ مومن کا ہے. تو جب انتقال ہوا ہے تو ختم تو نہیں نہ ہوا. کیا معنی؟ روح اور جسم یہاں بھی تھا، روح اور جسم وہاں بھی ہے. پہلے روح جسم عالم دنیا میں تھا، پھر روح جسم عالم برزخ میں گیا ہے. تو دونوں گئے ہیں، یہ نہیں کہ جسم گیا ہے اور روح نہیں گئی، اور یہ بھی نہیں کہ روح گئی ہے اور جسم نہیں گیا. جیسے دونوں یہاں تھے، جہان بدل کے وہاں چلے گئے. میں کہتا ہوں اس بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا تھا. کہتا ہے کافر غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل سے مراد کافر ہے. کہتا ہے کافر سمجھتا ہے زندگی ختم ہو گئی، لیکن مومن کہتا ہے نہیں، اس زندگی کی شام ہے، اگلی زندگی کی صبح ہے. اسی کو ہمارے اکابر نے فرمایا نا کہ یہ جو برزخ ہے کہ زندگی کا اگر اختتام ہے تو اگلی کی ابتدا ہے، یہ اس کا تکملہ ہے تو اگلے کی تمہید ہے. برزخ اسی کا نام ہے، نہ وہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے، ان کے درمیان جہان کا نام عالم برزخ ہے. تو موت کا معنی ہم نے کہا انتقال ہے، موت کا معنی اختتام نہیں ہے. توجہ رکھنا. اچھا موت کا معنی میں ایک اور بھی کر دوں سمجھانے کے لیے. اگر قرآن سے پوچھو موت کا معنی کیا ہے، مماتی تجھے کہے گا او جی موت کا معنی انقطاع روح ان الجسد، روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، اس کا نام موت ہے. یہ معنی قرآن نہیں مانتا. اگر قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم، بولیے وکنتم، تو جب اموات تھے تو پہلے روح جسم کے اندر تھی اندر، پھر اموات کیسے کہہ دیا؟ اگر روح جسم کے اندر نہ ہو، توجہ رکھنا، قرآن نے اس وقت بھی موت کہا جب روح جسم میں آئی ہی نہیں تھی. قرآن اس کو بھی موت کہتا ہے جب روح آئے اور نکل جائے. توجہ، مماتی نے موت کا معنی کیا کیا؟ کہتا ہے موت کا معنی یہ ہے کہ روح جسم الگ ہو جائیں، یہی موت ہے. اس نے یہ معنی کیوں کیا؟ قرآن کریم میں اللہ بتوں کو اموات فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ بتوں کو اموات فرماتے ہیں، اور اس نے بت والی آیت کو نبی پہ فٹ کرنا تھا نا، اس لیے اس نے موت کا معنی ہی غلط کر دیا. تو موت کا معنی یہ ہے اگر روح ابتداء نہ آئے تب بھی موت ہے، اگر آئے اور الگ ہو جائے تب بھی دونوں موت ہے نا. کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات احیاکم ثم، اب دیکھو پہلے حیات نہیں تھی تب بھی موت ہے، اور موت کے بعد حیات ہی پھر مرا تب بھی موت ہے. اگر روح نہ آئے تب بھی موت ہے، اگر روح آئے نکل جائے تب بھی موت ہے. اس نے موت کا معنی آدھا کیا اور ہم نے موت کا معنی پورا کیا. وجہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات، توجہ، اموات غیر احیاء. اس نے کہا دیکھو اموات میں نبی بھی شامل ہیں. ہم نے کہا نہیں نہیں، روح المعانی اٹھا تیری مرضی، تفسیر کبیر اٹھا تیری مرضی، جو تفسیر بغوی اٹھا تیری مرضی، جو بھی تفسیر اٹھائے گا. مفسرین کہتے ہیں امام رازی نے بڑی عجیب بات کی ہے. امام رازی نے کہا اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، توجہ، اموات غیر احیاء. کیوں؟ اللہ حیون ہے، اللہ حیون ہے، اور بت میت ہے. انسان بھی میت ہوتا ہے موت کے بعد اور بت بھی میت ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا اللہ حیون ہے، اللہ کو حیات ایسی ہے کہ جس سے کہ پہلے موت نہیں ہے، حیات ایسی ہے کہ جس پر پہلے موت نہیں تھی. توجہ. اور یہ بت کو ایسی موت ہے کہ جس پر پہلے حیات نہیں تھی، لیکن انسان کی حیات وہ ہے کہ پہلے اس کی موت ہے، پھر اس کی حیات ہے، پھر اس کی موت ہے، پھر اس کی حیات ہے. امام راضی فرماتے ہیں میرے اللہ کی حیات وہ ہے کہ جس سے پہلے موت نہیں تھی، اور بت کی موت وہ ہے کہ جس میں پہلے حیات نہیں تھی. اس لیے فرمایا اموات غیر احیاء، ارے یہ ایسا میت ہے کہ جس میں حیات کبھی آئی ہی نہیں ہے. میرے نبی پر موت تو آئی ہے لیکن پہلے حیات آ چکی ہے. غیر احیاء بتاتا ہے یہ نبی کے لیے نہیں ہے. ارے شہید پر پہلے حیات آئی ہے تو موت آئی ہے. غیر احیاء کہتا ہے اس میں شہید شامل نہیں ہے. ارے اللہ کے اولیاء پہلے حیات ملی ہے تو پھر موت آئی ہے. غیر احیاء کہتا ہے اس سے ولی مراد نہیں، اس سے وہ میت مراد ہے کہ جس میں کبھی حیات آئی ہی نہیں ہے، اور اس کو بت کہتے ہیں نبی نہیں کہتے. اس کو بت کہتے ہیں نبی نہیں کہتے، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن نے موت کے لفظ پہ پہلی تقریر سنی ہے، تو ظاہر ہے ان کو بات تھوڑی دیر سے سمجھ آئے گی نا. اس لیے میں کہتا ہوں اگر اب نہ سمجھ آئے تو ریکارڈ پر موجود ہے، آپ اس کو پھر سنیں، آپ اس کو پھر سنیں، آپ اس کو پھر سنیں. جب بار بار دلائل سنیں گے نا پھر آپ سمجھیں گے ہاں یار موت کا معنی کیا ہے، حیات کا معنی کیا ہے. جب یہ معنی سمجھ آئے گا تو پھر میں حیات القبر پہ بات کروں گا نا. میں نے کہا موت کا معنی کافر نے کیا ہے اختتام زندگی، اور مومن کرتا ہے بولیے نا انتقال زندگی. ہم نے کہا یہ منتقل ہو گیا ہے. آپ نے سنا کہ کبھی کہتا ہے جی تیرے ابا جی کہاں پر ہے، کہتا ہے اللہ میاں کے پاس چلے گئے. کبھی اس جملے پہ آپ نے غور کیا؟ اچھا بھائی تیرے چاچا جی کتنے ہیں؟ وہ جی لاہور ہائی کورٹ گئے نے تاریخ تھے. تیرے ابا جی کتنے ہیں؟ وہ جی اللہ میاں کے پاس چلے گئے. عجیب بات ہے، اگر یہ مکان ہے تو سات قبرستان ہے، اور ابا جی اس قبرستان میں ہے اور چاچا جی لاہور میں ہے جو یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے. تو عجیب بات ہے، جو پاس پڑا ہے کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ہے، اور جو دور پڑا ہے کہتا ہے لاہور میں ہے. اب بتاؤ اگر ساتھ اللہ میاں ہیں تو لاہور میں نہیں ہے؟ آپ غیر مقلد تو نہیں ہے نا؟ ہم تو سنی ہے، ہمارا عقیدہ اللہ اللہ ہر جگہ پہ، ہمارا عقیدہ اللہ. میں ایک جگہ پہ گیا نا ملنے کے لیے تو مجھے مولانا صاحب کہتے ہیں کلے آئے ہو؟ میں کہ نہیں میں نے دوسری میں سنی ہے، اللہ میرے نال ہے. وہ دیکھے گا نا میں کلا ہے کیونکہ اللہ ترشتے ہوئے. ہم کہتے نہیں میں کلا نہیں آیا، میرا اللہ بھی میرے نال ہے. میں جو بات سمجھا رہا تھا اللہ لاہور بھی ہے تو اللہ ساتھ والے دونوں جگہ پر ہے، لیکن دونوں لفظوں پہ کبھی آپ نے غور کیا نہیں؟ غور کیا نا. اچھا جی چچا جی کہاں پر ہیں؟ کہتا ہے لاہور ہائی کورٹ گئے نے. ابا جی کتنے نے؟ اللہ میاں کو گئے نے. حالانکہ ابا جی تو اتنے پہ نے، چاچا دور بیٹھے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ. فرق یہ ہے کہ بعض کام وہ ہیں کہ جس میں بندے کے اختیار کو شامل ہو، اس بندے کے اختیار کو دخل ہوتا ہے، اس میں نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، اور بعض کام وہ ہیں کہ جس میں بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس میں نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، میرا مکان ہے میرا گھر ہے، تمہارا مکان تمہارا گھر ہے، لیکن یہ مسجد بھی تو مکان ہے، یہ مسجد بھی مکان ہے. پوچھو بھی اسکول کا مالک کون ہے؟ جی فلاں بندہ. اس مکان کا مالک کون ہے؟ فلاں بندہ. اگر پوچھو مسجد صحابہ کا مالک کون ہے؟ کہ متولی کون ہے؟ جی مولانا ریاض صاحب. مالک تو نہیں کہتے نا، خریدی کنے مولانا، بنائی کنے؟ میں اپنا مکان خریدا اور بنایا، میں کہتا ہوں مالک ہوں. ان نے خریدا اور بنایا تو مالک کیوں نہیں؟ بات سمجھنا، ایسے ہے نا. مکان کا مالک میں ہوں، سکول کا مالک تو ہے، اور جب مسجد کی باری ہے کہتے ہیں اس کا مالک کوئی نہیں متولی ہے. سکول کے لیے لفظ مالک ہے اور مسجد کے لیے لفظ متولی، یہ دو لفظ الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ تاریخ کا سن تاکہ تجھے بات سمجھ آئے. حضرت قاضی امام ابو یوسف نبر اللہ مرقدہ کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کسی بات پہ، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں نا، کسی بات پہ بگڑا. خلیفہ ہارون الرشید نے کہہ دیا اگر شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تو میری سلطنت سے باہر نہ گئی تو تجھے 3 طلاق. کیا کہا؟ اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے جو میری حدود سلطنت سے باہر نہ گئی تو تجھے تین طلاق. بیوی پریشان, جب بات کہہ رہی تو خلیفہ بھی پریشان, کیوں؟ وہ عورت بھی سمجھتی تھی تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں, آج مرد بھی نہیں سمجھتا, اس وقت عورتیں بھی سمجھتی تھی, آج مرد بھی نہیں سمجھتا اس وقت عورتیں بھی سمجھتی. بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں امام صاحب, واقعہ میں درمیان میں بات ہی نہ کہتا جاؤں, میرا مضمون ہے. حضرت امام صاحب کے دور میں چوری ہو گئی, چور جب چوری کے لیے آئے تو چور چوری کر رہے تھے, جس کے گھر میں چوری تھی نقاب اترا دیکھ لیا, ایسے ہی ہے نا, قتل کدی قتل کبھی نہیں چھپ دے. انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا قسم لے لو, انہوں نے کہا دیکھ صبح کسی کو بتائے گا تو نہیں, کہا جی نہیں. انہوں نے کہا تو قسم چوک, اگر میں کسی کو بتاؤں تو میری بیوی کو تین طلاق. اس نے کہا جی میں اگر کسی کو بتاؤں کہ چور تم ہو میری بیوی کو تین طلاق. میرے شیخ اوکاڑ بھی فرماتے اس وقت چور بھی سمجھتا تھا تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں. کون سمجھتا تھا؟ چور بھی سمجھتا تھا تین طلاق دو تو تین ہوتی ہیں, اندازہ کرو. اور اب یہ مولوی بھی نہیں سمجھا, وہ دنیا کا چور سمجھتا ہے, یہ دنیا دین کا چور اس سے بھی گندا ہے. عورت بھی سمجھتی تین طلاق دو تو تین ہے, اور یہ چور بھی سمجھتا تین طلاق دو تو تین ہے. توجہ رکھنا. بڑی پریشان, امام ابو یوسف کے پاس اپنے نوکر یا باندی کو بھیجا, مسئلہ پوچھ کر آؤ. قاضی امام ابو یوسف اس امت کا پہلا چیف جسٹس, قاضی امام ابو یوسف اس امت کا پہلا, اس امت کے پہلے امیر المومنین کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ, اور اس امت کے پہلے چیف جسٹس کا نام قاضی امام ابو یوسف ہے. پہلے امیر المومنین کا فتویٰ بھی تین تین ہے, اور پہلے چیف جسٹس کا فتویٰ بھی تین تین ہے. جو تین کو تین نہیں مانتا وہ حکومت کا بھی باغی ہے, عدالت کا بھی اشتہاری ہے. عدالت میں آئے تو سزا, حکومت کے پاس آئے تو سزا. امام ابو یوسف نے فرمایا, پیغام بھیجا, بیٹی بڑا مسئلہ اہم ہے, تجھے خود آنا چاہیے پھر سمجھ آئے گا. خود مسئلہ تھا, نہ آتی تو کیا کرتی. بادشاہ کی بیوی آئی, امام ابو یوسف نے مسجد میں معتکف کی جگہ پہ ایسے خیمہ سا بنوا دیا, کہا اسے کو وہاں بیٹھ جاؤ, عصر کی نماز ہوگی بیٹھ گئی. اس نے کہا امام صاحب کو آج پیغام بھیجا جلدی ہے, مسئلہ بڑا اہم ہے. فرمایا میں مصروف ہوں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. وہ بار بار پیغام بھیجے, امام یوسف کہتے ابھی آتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں. سورج غروب ہونے لگا, اس نے کہا حضرت جلدی ہے, مسئلہ بڑا اہم ہے, وقت گزر جائے گا. فرمایا تو بیٹھ جا, ابھی بتاتا ہوں. سورج غروب ہو گیا, نماز پڑھی. امام حسن فرمایا بیٹی تو نے جانا نہیں ہے, جب تک میں نہ کہوں جانا نہیں. سورج غروب ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. امام ابو یوسف نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت اب بتانے کا فائدہ کوئی نہیں. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا آج خلیفہ نے کہا تھا اگر مغرب سورج غروب ہونے سے قبل میری حدود سلطنت سے باہر نہ گئی تجھے تین طلاق. اب تو مجھے تین طلاق ہو گئی, اب میں نے آپ سے کیا مسئلہ پوچھنا؟ قاضی امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیٹی گھر چلی جا, تجھے ایک طلاق بھی نہیں ہوئی, گھر چلی جا تجھے ایک طلاق بھی. اس نے کہا حضور کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا توجہ رکھ, یہ پوری آدھی دنیا پہ تیرے خامد کی سلطنت ہے, لیکن جہاں مسجد بن جائے وہ حاکم کی سلطنت سے جگہ نکل جاتی ہے, وہ حاکم کی سلطنت سے جگہ. ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تجھے بادشاہ کی سلطنت سے نکال لیا تھا, اب تجھے ایک طلاق بھی نہیں, جا گھر چلی جا. کو بات سمجھ آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں تو حکومت بادشاہ کی ہے ہی نہیں نا. یہاں ایم این اے بھی آئے گا تو لین پہ, صدر بھی آئے گا تو لین پہ, وزیر اعظم بھی آئے گا, چیف آف آرمی سٹاف بھی آئے گا تو. کیوں؟ یہ مسجد ہے نا, مکان تو نہیں ہے. میں نے کہا توجہ, ارے مکان کا مالک ہوتا ہے لیکن مسجد کا, وجہ یہ ہے اگرچہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے, اگرچہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے لیکن میری زمین کی طرف میری ظاہری نسبت تو ہے نا, سکول کی طرف تیری ظاہری نسبت تو ہے نا, گھر کی طرف تیری ظاہری نسبت ہے. لیکن مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف حقیقی نسبت بھی نہیں, ظاہری نسبت بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں, اس کو بیت الناس نہیں کہتے, اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں, بندے کا گھر. توجہ, ارے یہ جو لاہور گیا ہے اپنی مرضی سے گیا ہے, اپنی مرضی سے
آئے گا. توجہ, اللہ تو لاہور میں بھی ہے لیکن یہ جو چچا جان لاہور گئے ہیں مرضی سے گئے ہیں نا, اللہ نے اختیار دیا, دل کر دے جاؤ دل کر دے. اللہ اختیار سلب بھی کرتا ہے لیکن اختیار دیا کس نے ہے؟ اللہ. لیکن یہ جو ابا جی فوت ہوئے ہیں اپنی مرضی سے, بولو نا, دوبارہ اٹھن کے مرضی نال. جو زندہ ہے اس کے اختیارات چل رہے تھے, تو پوچھا ابا جی کہاں پہ, کہا جی لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں. کہنا چچا جی کہاں پہ, کہا جی لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں. ابا جی کہاں پہ ہیں, کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ہے. کیا مانا, وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ہے وہ مرضی سے گیا ہے مرضی سے آئے گا, لیکن جو فوت ہوا نہ مرضی سے گیا ہے نہ مرضی سے آنا ہے, نہ مرضی سے گیا نہ مرضی سے آنا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی اور جگہ پر ہے وہاں چلا گیا, نہ نہ, اللہ لاہور میں بھی ہے, اللہ یہاں پر بھی ہے. لیکن لاہور والے کے اختیارات اپنے تھے, ہم نے کہا لاہور میں ہے, اس کے اختیارات سارے ختم ہو گئے. ہم نے کہا یہ اللہ میاں کے پاس ہے. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ, میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تو ہے ہی, لیکن آدمی جیتا تب ہے جب اللہ چاہے اور مرتا تب ہے جب اللہ چاہے. اب دیکھنا, اگر شہید ہے, شہید کا جسم پڑا ہوا ہے, زندہ ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں اٹھاتا, زندہ ہونے کے باوجود اٹھ کے خود کھڑا ہو کر نہیں چلتا, حالانکہ زندہ ہے نا. ارے زندہ تو بھی ہے, زندہ شہید بھی ہے, لیکن فرق یہ ہے اس جہان میں رب نے اختیار دیا تو زندہ ہو کے جہاں چلا جا, لیکن موت کے بعد اختیارات ختم ہو گئے تو زندہ ہوگا اور وہاں جائے گا جہاں اللہ چاہے گا. یا تجھے اختیارات ہیں لیکن وہاں تجھے اختیارات نہیں ہیں, وہاں تجھے اختیارات انہیں کھا پانی ہے نا, پھر انہیں چلو توجہ رکھنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ابھی تو موت ہے یاد سمجھا رہا ہوں نا, موت تو سمجھ آئے. میں نے اس لیے کہا پہلے موت سمجھ آئے, موت کیا, پھر تجھے سمجھ آئے حیات کیا ہے, تاکہ ساری چکر بازیوں کا وجود ختم ہو جائے. میں اس لیے کہتا ہوں کبھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا, توجہ. اچھا یہ میں اب سمجھانے لگا ہوں, اللہ میاں کے پاس اور گھر میں ہے فرق کیا ہے؟ کبھی لوگ بات نہیں سمجھتے. مجھے ایک غیر مقلد کہنے لگا مبارک پور بہاول پور میں, کہتا ہے جی میں پہلے دیوبندی تھا پھر اہل حدیث ہو گیا. میں کہا تم مرضی ہو جا, مینوں کی تکلیف ہے, مینوں کیوں دس رہے ہیں؟ کہ نہیں جی میں پہلے دیوبندی تھا پھر اہل حدیث ہوا. میں نے کہا پھر مجھے کیا سناتا ہے؟ او جی میں ایک دلیل دے کر ہوا. میں نے کہا دلیل سمجھانا میرے ذمے اور ہدایت میرے ذمے نہیں ہے, اللہ چاہے گا تو مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو مجھے دلیل تو بتانا جو دلیل دے کر تو ہوا ہے. کہتے حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرکزہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے, ایک شخص جا رہا تھا بیمار ہوا, حج کے لیے جا رہا تھا بیمار ہوا, بیمار ہو کے لیٹ گیا. ایک شخص آیا, اس نے علاج کیا اور کہا میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے تیرے علاج کے لیے بھیجا ہے. مجھے کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی دنیا میں آ سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے دیکھو شیخ زکریا نے کہا وہ آیا تھا, یہ تو قرآن کے خلاف ہے کیونکہ فضائل صدقات میں یہ کفر لکھا ہے جس کو دیوبندی پڑھتے ہیں. میں عقیدہ چھوڑ کے میں نے مسلک یہ قبول کر لیا. میں نے کہا یار تو شیخ کی بات کو بھی نہیں سمجھا اور قرآن کو بھی نہیں سمجھا, کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت شیخ نے کیا لکھا؟ اس نے کہا تھا میں آیا ہوں. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیا لکھا؟ کہتا ہے لکھا میں نبی ہوں, اللہ نے بھیجا ہے. میں نے کہا مرنے کے بعد آدمی دنیا میں آ تو سکتا نہیں ہے, لیکن اللہ لانا چاہے تو وہ بھی نہیں لا سکتا. بتاؤ نا. میں نے کہا جو ایک آیت پڑھ دے قرآن میں, اللہ کہہ دے جو مر گیا وہ دنیا میں میں نہیں لا سکتا, تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے آ نہیں سکتا, لیکن اللہ لا تو سکتے ہیں نا. مرنے کے بعد بندے کے اختیارات سارے اللہ چاہیں گے تو لے آئیں گے. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جس کو تو کفر کہتا ہے اگر میں تجھے قرآن میں دکھا دوں پھر قرآن چھوڑ کے یہودی ہو جائے گا؟ کہتا جی قرآن میں ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے کہاں؟ میں نے کہا فضائل صدقات میں ایک جگہ پر ہے, قرآن میں کئی جگہ پر ہے. کہتا جی کہاں پہ؟ میں نے کہا میں آیات پڑھتا ہوں تو گنتے چلے جانا پڑھنا. کہتا جی کہاں پہ؟ میں نے کہا نمبر ایک سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو گیا, حضرت موسیٰ سے کہا جی دعا مانگو قاتل کا پتہ چلے. اللہ نے وحی بھیجی گائے ذبح کر دو اور ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دو, مقتول دنیا میں آ کر خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. آیا کہ نہیں دنیا میں؟ آیا نا. میں نے کہا قرآن چھوڑ کر کہہ دے میں یہودی ہوں. کیوں؟ قرآن نے کہا جی بندہ دنیا میں آ گیا. میں نے کہا اور آیت پڑھوں؟ کہتا جی پڑھیں. میں نے کہا اچھا جو عقیدے پر ہمارے خلاف تم آیت پڑھ رہے تھے یہ تو تیرے خلاف آ گئی. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں او کلذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشہا فقال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئات عام ثم باسا. ایک قول کے مطابق عزیر علیہ السلام یا کوئی اور ولی تھے وہ گئے, اللہ نے 100 سال تک وفات دی ہے پھر اللہ دوبارہ دنیا میں لے آئے. میں نے کہا انکار کر قرآن دا, میں نے کہا اور آیت پڑھوں, کہتا جی پڑھیں. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاکم. شیخ زکریا نے تو ایک لکھا ہے نا, قرآن کہتا ہے ہزاروں تھے پہلے اللہ نے موت دی ہے پھر اللہ ان کو دنیا میں لے آیا. میں نے کہا کہہ دے قرآن کفر ہے پھر تو رات مان لے. اور آیت پڑھوں, کہتا جی پڑھیں. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ تجھے وہ بات یاد ہے کہ جب تو باذن اللہ کہتا ہے تو مردہ قبر سے اٹھ کے دنیا میں آتا ہے. میں نے کہا انکار کر دے نا. اور پڑھوں, کہتا جی پڑھیں. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتا, اللہ مجھے بتا کیسے زندہ. فرمایا چار پرندے لے لے, پرندے قتل کیے وہ مر گئے, پھر دوبارہ پرندے آئے کہ نہیں آئے. میں نے کہا اللہ کے بندے موت کے بعد دنیا میں آنا اور بات ہے اور میرے اللہ کا لانا اور بات ہے. جو دنیا میں ہے وہاں جہاں چاہے آتا اور جاتا ہے اپنے اختیار سے, لیکن مرنے کے بعد اختیار سے نہیں. اللہ چاہے تو اس کو, اللہ چاہے تو پھر سرخ ٹیلے پہ رکھ دے, اللہ چاہے وہاں سے بیت المقدس میں لے جائے, اور اللہ چاہے تو وہاں سے آسمان پر لے جائے. دنیا والا خود جاتا ہے, اس کو اللہ لے کر جاتے ہیں. اس لیے جب دنیا میں کہتا جی چاچا جی لاہور گئے نے اور مر گیا تو کہتا اللہ جی دے کول گئے نے, مانا وہ بھی اللہ جی کے پاس ہے اور یہ بھی اللہ جی کے پاس ہے. فرق یہ ہے یہ خود مرضی سے چلتا ہے, وہ مرضی سے نہیں. رب چاہے تو لے جائیں, رب چاہے تو لے آئیں. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال کرنے لگا تو جی مجھے یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کہاں زندہ؟ میں نے کہا قبر میں. پھر بیت المقدس نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا گئے تھے. پھر آسمان پہ نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا جی گئے تھے. تو جب قبر میں زندہ ہیں بیت المقدس کیوں گے؟ قبر میں زندہ ہیں تو آسمان پہ کیوں گے؟ میں نے کہا جناب کہاں رہتے ہیں؟ اور جی منڈی باول دین میں. میں نے کہا تو کدی لاہور تو نہیں نہ گیا؟ اخیر جی جانا. میں نے کہا بندہ پوچھے تو کہاں رہتا ہے کی دسنا؟ میں ایک دن لاہور رہنا تے 10 دن ایتھے رہنا, ایک دن کراچی رہنا تے 10 دن منڈی رہنا, ایک دن ڈیرے تے رہنا تے 10 دن گھر رہنا. اگر کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو کہو گے جی گجرانوالا رہتے ہیں, لیکن درمیان میں لاہور جاتے ہو یا نہیں؟ اب لاہور جانے سے تمہارے گجرانوالا کی رہائش ختم ہو گئی ہے. جس طرح تو رہتا گجرانوالا میں ہے لیکن کبھی کبھی لاہور بھی جاتا ہے. حضرت موسیٰ رہتے قبر میں زندہ ہے اور کبھی رب چاہے تو بیت المقدس بھی جاتے ہیں. ارے رہتے تو قبر میں زندہ ہے, اللہ چاہے تو حج کے لیے مکہ مکرمہ بھی جاتے ہیں. تو یہ کیسے جی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کل سے کام لے. اور جی قبر میں زندہ ہے تو حج پر کیوں گے؟ امام سیوطی نے لکھا ہے. میں نے کہا ہاں امام سیوطی نے لکھا ہے. اگر تیرے پاس عقل نہیں ہے تو دیوبند کے نوکر سے عقل لے لینا, اگر تجھے بات نہیں سمجھ آتی تو دیوبندیت کے وکیل سے کیس سمجھ لے. کہتا جی سیوطی نے نہیں لکھا. میں نے کہا لکھا ہے. میں نے کہا کیا لکھا؟ کہتا ہے امام سیوطی اگر یہ بات کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے, نبی قبروں میں نماز پڑھتا ہے, امام سیوطی تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد نبی اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتا ہے, نبی کو قبر سے نکال کے نبی حج کرتا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا جی قبر میں ہے تو وہاں کیوں گیا ہے؟ میں کہا تو کتھے رہنا؟ او جی میں اٹک رہنا. تو میں کہا تو گجرانوالا نہیں آیا؟ اگر جی آیا تو لوگ پوچھے کہاں رہتا ہے, تو نے کبھی کہا گجرانوالا؟ تو کہتا جی میں رہتا تو تلا گنگ ہوں لیکن گجرانوالا بھی آتا ہوں. میں کہا تو نبی رہتے تو قبر میں ہیں اور حج کے لیے بیت اللہ بھی جاتے ہیں. عجیب بات ہے, یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. فرق یہ ہے اس دنیا میں آدمی مرضی سے جاتا ہے اور وہاں وہ مرضی نہیں ہے. رب چاہے تو لے جائے, رب نہ چاہے تو لے جائے. تو یہ تو نہ کہنا کہ وہ جاتا ہی نہیں ہے, اور یہ تو نہ کہنا وہ زندہ ہی نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ تو میں نے درمیان میں بات سمجھانے کے لیے کی ہے, ابھی تو میں سمجھا رہا ہوں موت کیا ہے اور حیات کیا ہے. میں نے اس لیے کہا پہلے یہ سمجھ موت کیا ہے. ارے پھر سمجھ بولیے نا, پھر سمجھ حیات کیا ہے. میں نے کہا موت کا معنی انتقال زندگی ہے, اور کافر کہتا ہے موت کا معنی اختتام زندگی ہے. ہم نے انتقال زندگی مانا ہے, ہم نے اختتام زندگی نہیں مانا. کیا مانا؟ اچھا توجہ کرنا. میں نے کہا عالم چار ہیں, ایک عالم کا نام عالم اربا ہے, ایک کا نام عالم دنیا ہے, ایک کا نام عالم برزخ ہے, اور ایک کا نام عالم آخرت ہے. ارے عالم اربا اس کو کہتے ہیں, اربا تو تھی مگر جسم نہیں تھا, اور عالم دنیا اسے کہتے ہیں جہاں جسم اور دونوں ملتے ہیں تو آدمی چلتا ہے, دونوں ملتے ہیں تو آدمی پڑھتا ہے, دونوں ملتے ہیں تو آدمی کھاتا ہے, اور ایک عالم ارواح کے بعد عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں روح بھی ہے، عالم برزخ میں جسم بھی ہے. فرق یہ ہے کہ جسم یہاں پہ ہے اور روح علیین میں ہے، جسم یہاں پہ ہے. اگر کافر روح سے جین میں ہے لیکن روح بھی موجود ہے، نظر وہ بھی نہیں آتی، بدن بھی موجود ہے اور وہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن روح اور جسد کے تعلق سے روح بھی زندہ ہے اور جسد بھی زندہ ہے لیکن دونوں نظر نہیں آتے. اس کے بعد عالم آخرت ہے، پھر روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. عالم ارواح میں روح تو تھی مگر جسم نہیں تھا، عالم دنیا میں دونوں اکٹھے چل رہے تھے، لیکن عالم برزخ میں غیر نبی کا معاملہ کہ روح اور جسد الگ ہیں لیکن ہیں دونوں زندہ، اور عالم آخرت میں دونوں اکٹھے ہوں گے، ہیں دونوں زندہ. میں نے کہا ہاں ہاں، یہ عالم دنیا سے منتقل ہو گئے، یہ عالم برزخ میں گیا ہے. ارے وہی روح جو عالم ارواح میں تھی وہ یہاں عالم دنیا میں آئی ہے لیکن بدن کے ساتھ آئی ہے. لیکن کبھی تو نے غور کیا ہے، جب یہ روح عالم ارواح میں تھی میرے اللہ نے پوچھا ماں ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اس روح نے کہا تھا بلا الاستو بربکم کا مانا ماں ربک. میرے اللہ نے پوچھا الاستو بربک، اب میں تیرا رب ہوں یا نہیں؟ کہا اللہ بلا تو میرا رب ہے. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تو نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں؟ رب نے یہ تو نہیں پوچھا تیرا نبی کون ہے؟ رب نے یہ تو نہیں پوچھا تو روزے رکھتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا جسم کا کام ہے، ارے روح کا کام نہیں ہے. روزے رکھنا یہ جسم کا کام ہے، روح کا کام. پوچھا تو روزے رکھتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا جسم کا کام ہے، ارے روح کا کام نہیں ہے. روزے رکھنا یہ جسم کا کام ہے، روح کا کام توجہ روح کا کام. یہ میں نہیں کہتا، یہ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں. فرمایا فإن حقیقت الصلاۃ للأشباح لا للأرواح، ارے جو نماز ہے وہ بدن کے لیے ہوتی ہے، ماد روح کے لیے نہیں ہوتی. توجہ، جب عالم ارواح میں تھا میرے اللہ نے پوچھا الستو بربکم، میں تیرا رب نہیں ہوں؟ کہا ہاں ہاں اللہ تو میرا رب ہے، لیکن جب دنیا میں آیا ہے پھر رب بھی ہے، پھر نماز بھی ہے، پھر دین بھی ہے. توجہ، اور جب یہ قبر میں چلا گیا تو فرشتے نے پوچھا ماں رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ اگر صرف روح سے سوال ہوتا الستو بربکم کی طرح، الستو بربک اس کی طرح، یہاں پہ صرف ماں ربو کا ہوتا، لیکن اللہ نے ایک سوال اور پوچھا ماں نبیوں کا، ایک اور پوچھا ماں دینوں کا. ارے دین تو عبادات کو کہتے ہیں، عبادات کا تعلق تو بدن کے ساتھ ہے لیکن ربو کا تعلق تو روح کے ساتھ ہے. عالم ارواح میں تنہا روح تھی، اللہ نے رب والا سوال کیا ہے، لیکن عالم برزخ میں ارے روح اور جسم دونوں ہیں، تو میرا اللہ صرف رب والا نہیں دین والا بھی سوال کرتا ہے. دین کا تعلق بدن سے ہے، صرف روح سے نہیں ہے. کبھی نماز روح نہیں پڑھتی، نماز تو بدن پڑھتا ہے. ارے روح اگر تو نے روزہ یہ جسم کھاتا ہے تو روزے کا تعلق جسم سے ہے، ارے حج کے لیے سفر جسم کرتا ہے اگرچہ روح اس میں سوار بن کے موجود ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب صرف روح تھی اللہ نے سوال ایک کیا ہے، اور جب روح اور جسم آیا تو پھر اللہ نے سوال دو اور بھی کیے ہیں. پھر اللہ نے سوال دو اور بھی کیے. وجہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا میں روح اور جسم دونوں ہیں، انتقال دونوں کا ہوا ہے، ارے روح بھی گئی ہے، بدن بھی گیا ہے. توجہ، میں نے بطور دلیل کے پیش کیا اگر صرف روح جاتی اور بدن نہ جاتا تو میرا اللہ ربوں کا پوچھتا، میرے اللہ کی طرف سے دینوں کا سوال نہ ہوتا. ارے دینوں کا سوال ہونا اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے عمل کی بات کی ہے. تم کو ہوگے وہ جی کیا دلیل ہے کہ دین عمل کو کہتے ہیں، دین عقیدے کو نہیں کہتے. میں نے کہا ہاں، اٹھا علامہ بغوی نے مشکات شریف میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث جبرائیل نقل کی ہے. جبریل نے آگے پوچھا میرے پیغمبر اخبرنی عن الاسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے جواب دیا انت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. پھر پوچھا حضور ایمان کیا ہے؟ کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ. پھر پوچھا حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. پھر پوچھا حضور اخبرنی عن الساعۃ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمٍ السَّائِلِ. پھر جبریل نے پوچھا حضور اخبرنی عن اماراتہا. پھر پیغمبر نے نشانیاں بتائی ہیں. توجہ، جب جبریل چلے گئے عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فَلَبِثْتُ مَلِيَّا ثُمَّ انْطَلَقَ. تھوڑی دیر گزری جبریل چلا گیا، میرے پیغمبر نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو سائل کون ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، حضور اللہ، اللہ کا رسول بہتر جانتا. پھر پیغمبر کا جواب سننا، فرما انہو جبرائیل، توجہ، انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم آگے دینکم، دینا نماز دین میں شامل ہے، یعلمکم دینکم روضہ دین میں شامل ہے، یعلمکم دینکم، حج دین میں شامل ہے، یعلمکم دینکم. توجہ، میں نے اس لیے کہا، اب بتاؤ حج کرنے کے لیے بدن جاتا ہے یا نہیں؟ بولیے نا، نماز پڑھنے کے لیے تمہارا جسم آیا یا روح آئی ہے؟ جسم آیا نا، تو جسم آیا پھر مان لینا، چونکہ تعلق دین کا جسم کے ساتھ تھا، میرے اللہ نے قبر میں مادینوں کو پوچھا ہے، اگر روح ہوتی تو رب مادینوں کو نہ کہتا، تنہا ما ربو کہتا، نہیں سمجھے، تنہا میرا اللہ ما ربو. معلوم ہوا یہ جسم بھی گیا ہے، معلوم ہوا کہ روح بھی گئی ہے، ارے انتقال بدن بھی ہے، توجہ، انتقال روح بھی ہے، ان دونوں کا نام موت ہے. یہ موت آئی ہے، روح بھی منتقل ہو گئی اور بدن بھی منتقل ہو گیا، دونوں چلے گئے نا. ہم نے مانا انتقال بدن بھی ہے، ہم نے مانا انتقال روح بھی ہے، لیکن سوال پیدا ہوگا، توجہ، تم کہو گے جی دونوں چلے گئے، میں نے کہا چلے گئے، کہتا جی کہاں پہ؟ میں نے کہا عالم برزخ میں، کہتا جی یہ تو لاش یہ پڑی ہے، عالم برزخ کون تھا؟ ارے جسم تو یہاں پڑا ہے، عالم برزخ کون تھا؟ توجہ، پھر یہ کہنے لگا، اچھا جی ہم سلام کریں وہ سن لیتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ جواب دے تو ہم سنتے ہیں. میں نے کہا نہیں نہیں، زیادہ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم سلام کریں وہ سنتا ہے، وہ سلام کرے ہم نہیں سنتے، وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ میت دیکھ لیتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، امی عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہا، امی عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہا کہ یہ میت دیکھتی بھی ہے. ہاں ہاں، اٹھا امام بخاری کو، باب کلام المیت، یہ میت بولتی بھی ہے، باب ان المیت یسمو خفقن نعالے، یہ میت سنتی بھی ہے، یہ میت نے دیکھا بھی ہے. خود میرے پیغمبر نے فرمایا، جو دنیا میں کسی کو دیکھتا تھا اگر قبر میں آیا ہے تو میت اس کو دیکھ کر پہچانتی ہے یہ کون ہے. لیکن آپ کہیں گے عجیب بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ نے کہا جی سلام کیا اس نے سن لیا ہے، وہ جواب دے تو میں نہیں سنتا. میں نے کہا جی نہیں. کہتا ہے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا، اگر قرآن سمجھ آتا تو کبھی اعتراض نہ کرتا. کہتا ہے مسئلہ قرآن میں ہے. میں نے کہا جی ہاں، مسئلہ قرآن میں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا چھوڑنے والا وفات پا گیا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، وَمِن وَرَائِهِم، توجہ، وَمِن وَرَائِهِم، ورا کا معنی پیچھے یا آگے؟ دے ورا کنو آندنے، پیچھے یا آگے؟ پیچھے، ان کے پیچھے پردہ ہے، ان کے پیچھے مرنے والے کے پیچھے، توجہ توجہ، مرنے والے کے پیچھے کیا مطلب؟ آپ اپنی بیگم کو لیں اور بازار گئے ہیں، آپ نے بیگم سے کہا پردہ کر لو، انہیں چادر لی تو اپنی کان سے سٹ لی، تو کہا بھائی پردہ کر، انہوں نے کہا میں کان سے سٹ لی، تو انہیں کہنا نہیں نہیں، پردہ تب ہے جب آگے لٹکا، پردہ تب ہے جب، توجہ، جب عورت پردہ کرتی ہے تو چادر پیچھے یا منہ پہ؟ تو پردہ پیچھے ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے؟ بولیے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ من ورائہم، پیچھے. معلوم ہوا اس جہان میں ہو تو پردہ آگے ہوتا ہے، جہان بدل جائے تو پردہ پیچھے ہوتا ہے. ہاں ہاں، قرآن سمجھنا، اس جہان میں ہو تو پردہ آگے ہے، جہان بدل جائے تو پردہ. وجہ یہ ہے، توجہ، وجہ یہ ہے کہ جب تیرے ساتھ تیری والدہ محترمہ ہے، تیرے ساتھ تیری لختے جگر ہے، اس نے پردہ کیا، کیا مانا؟ اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا. تو جب میرے ساتھ میری والدہ ہے، اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالا، تو بتاؤ میری والدہ کا چہرہ تم دیکھ سکتے ہو؟ لیکن میری والدہ، میں تمہاری بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں نا، اگر میری ماں کے چہرے پہ پردہ ہے تو میری ماں کا چہرہ تو چھپ گیا، لیکن وہ تو پردے سے دیکھ سکتی ہے نا. معلوم ہوا کہ جو پردے میں ہو وہ تو نظر نہیں آتا، اور جو پردے کے باہر ہو پردے والا اس کو دیکھ لے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے. توجہ، قرآن کے خلاف بات سمجھنا. ارے ہم نے سلام کیا، اس نے سن لیا. میں نے کہا جی ہاں. کہتا کیوں؟ بجہ. اس نے جواب دیا ہم نے سنا. میں نے کہا نہیں. کہتا بجہ. میں نے کہا اس کو پردے میں ہے. بولیے، وہ بولتا ہے مگر اس کا بولنا، بولیے نا، بولنا اس کا پردے، اس کا بولنا پردے، اس کا دیکھنا پردے، اس کو عذاب ہوتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ اس کے پیچھے پردہ ہے، تو پردے کے اندر ہے، ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہاں ہاں، اور اگر وہ بولتا ہے نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا بولنا پردے میں ہے، وہ سنتا ہے، پتا کیوں نہیں چلتا وہ پردے میں ہے ارے نماز پڑھتا ہے نظر کیوں نہیں آتا وہ پردے میں ہے قبر کھل گئی ہے نظر کیوں نہیں آتا وہ پردے میں ہے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ ارے قیامت کے دن تک ان کے پیچھے پردہ ہے ان کے پیچھے پردہ معلوم ہوا جو پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتا لیکن جو پردے میں ہو وہ تو باہر والے کو دیکھ سکتا ہے نا یہی تو امی عائشہ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے فرماتی ہے میں نبی کے روزے پہ گئی تو میں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا میں نے کہا یہ تو میرا خامد ہے میرے والد ابو بکر صدیق دفن ہو گئے رضی اللہ عنہ تو میں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا میں نے کہا یہ تو میرا والد ہے جب عمر بن خطاب آگے رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ماں دخلت ہو الا انا مشدودت علی سیابی پھر میں اپنا پردہ کر کے گئی ہوں حیاء من عمر اگر میرا خامن دیکھ لے تو کوئی بات نہیں ہے اور میرا والد دیکھ لے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن عمر پردے میں ہے میں اس کو نہیں دیکھتی ہو سکتا ہے وہ دیکھ لے پردے میں عمر ہے نا پردے میں کون ہے حضرت عمر ہے نا وہ دیکھیں گے نا لوگ کہتے جی ہم بولتے ہیں وہ سنتا ہے تو کیوں نہیں بولتے میں نے کہا اللہ کے قرآن نے جواب دیا من ورائہم برزخٌ ارے اس کے پیچھے پردہ ہے اس کا بولنا پردے میں اس کی نماز پردے میں اس کا روزہ پردے میں اس کا سارا کچھ پردے میں ہمیں تو نظر نہیں آتا میں نے کہا جی یہاں نہیں آتا پھر مان لیں میں نے کہا مان لینا چاہیے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب اگر نظر نہ آیا تو نے مان لیا تو میں مومن کہہ دوں گا اگر دیکھ کے مانا تو ایمان ہے ہی نہیں جب قیامت کے دن آئے گا کافر کہتا ہے میں نے دیکھا رب کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کافر کہے گا جی میں نے دیکھا اللہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دیکھ کے مانے تو یہ تو کافر بھی کرتا ہے مزہ تب ہے نہ دیکھے تب مانے مزہ تب ہے نہ دیکھے اور تب مانے نہ یہ کہہ رہا تھا ایک موت ہے ایک حیات ہے توجہ یہ تو میں موت کے لوازمات سمجھانے کے لیے کئی اب اگلی بحث بھی چھیڑ دیتا ہوں ورنہ یہ تو مستقل بحث ہے نا دلائل کی بحث تو بڑی بات میں ہے میں نے کہا نمبر ایک موت ہے نمبر دو حیات ہے توجہ ارے میں موت پہ بات کر رہا تھا میں نے کہا ہاں جو بھی دنیا میں آیا وہ وفات پائے گا مجھے کوئی انکار نہیں ہے میرا پیغمبر بھی وفات پائے گا مجھے کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھنا میرا نبی بھی انسان ہے ارے امت بھی انسان ہے تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا اگر تو نے موت کو سمجھ نہ ہو کہ موت کیسے ہے علماء نے کہا بہترین مثال اس کی نیند ہے بہترین مثال اس کی نیند ہے کہتے ہیں نا مویا سویا اکو جیا یہ موت کی مثال بہترین کیا ہے نیند ہے اگر تو کہے گا نہیں جی علماء کہتے ہیں میں علماء کی بات نہیں مانتا تو پھر نبی کی بات مانتا ہے کہے گا جی مانتا ہوں میں نے کہا اٹھا پھر میرا پیغمبر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بسمک اموتو جب یہ سونے لگا تو دعا مانگی اللہم بسمک اموتو یا انامو یہ سونے لگا یا مرنے لگا سونے لگا نا اور کیا کہتا ہے اموتو معلوم ہوتا ہے کہ نوم کو بھی موت کہتے ہیں ارے صبح اٹھا کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا یا بعدما انامنا نہیں یہ سونے سے اٹھا ہے لیکن کہتا ہے میں مرا تھا پھر اٹھا ہوں معلوم ہوتا کہ سونے کو موت کہتے ہیں کچھ نیند اور موت کا تعلق ہے نا تبھی تو نے نوم کو موت کہا یہ تو نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے نبی نے موت کو نیند کہا ہے پھر مجھے یہ بات کہنے دینا ارے اگر تجھ پر نیند آئی ہے تو یہ بھی نیند ہے لیکن نیند کو موت کہہ سکتے ہیں اگر میرے نبی پہ نیند آئی ہے ارے یہ بھی موت ہے نیند کہہ سکتے ہیں نیند تیری بجا ہے نیند میری بجا ہے لیکن نیند میرے نبی کی بھی بجا ہے لیکن تیری نیند الگ ہے تیرے نبی کی نیند الگ ہے اگر نہ سمجھ آئے پھر صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے میرے نبی اٹھے تہجد پڑھا نبی پاک تہجد کے بعد سو گئے پھر نبی اٹھے اور وتر پڑھے لیکن وضو نہیں کیا بغیر وضو کے وتر پڑھنے لگے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوئے تھے اٹھے اور بغیر وضو کے وتر پڑھے وضو تو کرنا چاہیے تھا نا لیکن میری امی کہتی ہے رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ عنایتنا مانے ولا ینام قلبی عائشہ جب امتی سوتا ہے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے اس کا دل بھی سوتا ہے لیکن نبی سوتا ہے نبی کی آنکھ تو سوتی ہے نبی کا دل نہیں سوتا عائشہ جب دل سو جائے تو وضو تب کیا جاتا ہے جب دل جاگتا ہے تو وضو نہیں کیا جاتا معلوم ہوتا تیری نیند الگ ہے اور نبی کی نیند الگ ہے اور نیند اور موت دونوں بہنیں ہیں پھر تو مان لینا کہ نبی کی نیند الگ ہے تیری نیند الگ ہے تو پھر پیغمبر کی موت الگ ہے اور تیری موت الگ ہے یہ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم النوطی بات سمجھاتا ہے لیکن تجھے سمجھ میں نہیں آتی توجہ رکھنا. میں نے کہا دونوں کی موت الگ ہے اور دونوں کی نیند الگ ہے, تو نبی کی موت یہ ہے اور نبی کی نیند بھی یہ ہے. یہی وجہ جب میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, نبی تشریف فرما ہے, اپنی چار پائی پہ آرام فرما ہے, سارے صحابہ نے کہا حضور وفات پا گئے, لیکن عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ نہیں میرے نبی تو زندہ ہیں. ارے یہ نہ کہنا وفات پا گئے, تو کہے گا عجیب بات ہے کہ نبی پاک کی موت کو اگر ادنا صحابی رضی اللہ عنہ معلوم کر سکتا ہے, کیا تو عمر معلوم نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں یہ اختلاف نبی پاک کے صحابہ میں ہونا تھا. میرے نبی نے صحابہ کے اختلاف سمجھانے کے لیے پہلے نبی کی نیند پہ اختلاف کرایا ہے, پھر نبی کی موت پہ اختلاف کرایا ہے, اور نبی کی نیند پہ اختلاف کرنے والے انسان نہیں ہیں, آسمان کے دو فرشتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوا کرتے ہیں. فرشتے معصوم, توجہ, فرشتے معصوم ہوا کرتے ہیں. یہ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن صحابہ محفوظ ہیں. ہاں میں ایک جملہ تیرے عقیدے کو ججوڑنے کے لیے ذوق تازہ کرتے ہوئے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں نبی ایک ہو تب بھی معصوم ہے لیکن صحابی ایک ہو وہ محفوظ ہے. نبی سے اللہ گناہ ہونے ہی نہیں دیتا, نبی معصوم ہے, صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے, اللہ نام اعمال میں رہنے ہی نہیں دیتا, صحابی محفوظ ہے. ارے توجہ, نبی ایک ایک معصوم ہے. صحابی کنجوم فبئی مقتدیتم اہتدیتم, میرا نبی چاند ہے اور نبی کے صحابہ یہ ستارے ہیں. جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں, جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے. ہاں ہاں جب نبوت بکھرتی ہے تو پھر اصحاب محمد بنتے ہیں, صحابہ سمرتے ہیں تو پھر نبوت بنتی ہے. اس لیے نبی اکیلا بولے تو معصوم ہے اور جب سارے صحابہ جمع ہو کر بولے یہ ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے. اختلاف ہونا تھا میرے نبی کے صحابہ کی, میرے نبی کے صحابہ کا نبی کی موت پہ, میرے اللہ نے اختلاف کرا دیا نبی کی نیند پہ. کیوں؟ اگر نیند کا اختلاف سمجھ آ گیا تو پھر موت کا اختلاف بھی سمجھ آ جائے گا.
بزرگان اٹھاؤ بھائی, اٹھو بھائی اٹھو جی, نہیں اٹھے تو نہیں, میں ویندا نہیں پیا, میں نہیں ویندا پیا. میں ساتھی سے کہتا ہوں ہم خانقاہ میں چلا لگا کر خطیب بنے, ہم خانقاہ کا رگڑا کھا کے خطیب بنے, تبلیغ جماعت کا بستر اٹھا کے خطیب بنے, ہاں ہاں ہم محاذوں پہ جنگیں لڑ کے خطیب بنے, ہم لمبی طویل ترین جیل کاٹ کے خطیب بنے, ایسے بھکت وادار نہیں بنے. اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارا چہرہ بگڑا نہیں کرتا, اگر جلسے میں سو جائے ہم ڈانٹا نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جلسے میں سو جائے تو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کی وجہ علمی مجلس کی مثال تو ماں کی گود کی ہے. بچہ گلی میں کھیلتا ہے, ماں کی گود میں سوتا ہے, ماں کبھی نہیں کہتی تجھے گلی ڈنڈا کھیلتے نیند نہیں آتی, میری گود میں سونا تھا. ماں کبھی نہیں کہتی کرکٹ کھیلتے تجھے نیند نہیں آتی, میری گود میں سونا تھا. کیوں؟ ماں سمجھتی ہے گلی ڈنڈے میں سکون نہیں ہے, میری گود میں سکون ہے. اے کاش خطیب کو بھی پتا چل جائے دکان میں سکون نہیں ہے, تیری تقریر میں سکون ہے, پھر ڈانٹنا چھوڑ دے گا. علم نہیں ہے نا پھر ڈانٹتے ہیں, دکان تیری سن دے, میرے بیان سن دے. وہ بادشاہ بندہ, وہ دنیا ہے یہ دین ہے, وہاں سکون نہیں یہاں سکون ہے. جب سکون آئے گا تو سوئے گا. مولوی چاڑنا شروع کر دینے, اٹھا بھائی بابے نو, اٹھا بھائی فلانے نو. بھائی جب مزدوری کرے گا وہ تو دنیا ہے, اس میں سکون نہیں ہے, لیکن تیری مجلس میں بولیے نا, تیری مجلس میں. اگلی بات میں اپنے شیخ کی بات پہ حاشیہ چڑھا کر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہاں ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے لیکن ماں اپنے بچے کی اپنی انگلیاں اپنے بچے کی سر کے بالوں میں سلا سلا کر کہتی ہے میرا پتر اٹھ جا, دودھ پی لا پھر سو جانا, روٹی کھا لے پھر سو جانا. ڈانٹتی تو نہیں ہے نا لیکن کیا کہتی, دودھ پی لے. ہمارے جلسے میں کوئی سو جائے ہم ڈانٹتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا. تو تب تقریر تو مک لین جا کر تو بہ جاتا ہوں, کاڑا آیا ہوں پھر میں رگڑا چاڑنا تو رونا شروع کرنا. میں جو سکون سے لگا ہوں تو سکون سے چلنے دو, پھر میں دوسرا لفظ کہوں گا جو میں کھرک مٹھی کرنی پھر پٹنا ہے اور جو مولا گھومنا ہے تو سانو جا گیا. میں ٹھنڈا لگیا ٹھنڈا ہی کام چلن دو. میں سمجھتا ہوں تمہاری اوقات میرے اکابر کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا. میں نے تو ابھی 19 تاریخ کو اٹک حضروں کی مفتی عام الرحمان مسجد میں ہزاروں کے مجمع بیان کر کے کہا تھا, میں نے کہا میں آیا ہوں اور انشاءاللہ گرج کر تمہارے شہر میں جا رہا ہوں, تمہاری اوقات نہیں ہے, میں تمہارے نام اپنے جلسوں میں لیتا پھروں. ہاں جب تم نے بھونک مارنی ہے پھر میں نے جواب تمہارا نام لے کر دیا. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بول دینی تھی. اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جڑے آن دن ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کرو, کئی گالی نہیں سمجھو نا ہاتھ کی کھڑا کرنا.
سمجھ آئے تھے کھڑا کرنا. میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں مولانا ریاض صاحب تو بڑے ہیں پھر میں بات ٹال نہیں سکتا. میں کہ تم میرا بیان سنانا ہو تو جمعہ نہ رکھا کرو, میرا بیان سنانا ہو جمعہ نہ رکھا کرو. وجہ ایک تو جمعے مولوی نہیں آئیں گے, انہوں نے اپنی مسجد کا مسئلہ ہے, اور میں چاہتا ہوں میرا بیان علماء سنیں. ہاں ہاں میں تو علماء میں خوش ہوتا ہوں, میرا بیان تو سنیں. اب دیکھو مجھے سطح سے نیچے اترنا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے اور آسان کرتا ہے. اگر علماء کا مجمع ہو پھر تو میں یوں ایسے تیرتا چلا جاؤں دلائل میں تو دیکھ تجھے لطف کتنا آتا ہے. پھر مجھے رکنا پڑتا ہے, مثال دینی پڑتی ہے, میں سطح سے نیچے اتر گئے. دوسرا جمعے کے دن جتنے بھی اشتہار لگا لو تم, لوگ اسی روٹین سے آئیں گے, مٹھے 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 مٹھے. اب جب بیان شروع کر ختم کریں گے 3 بجے, کہنا مولانا تسی آج بڑا لیٹ بیان ختم کرایا. تو مولانا بھی کہہ سکتے آج تم بڑا لیٹ آئے. جو 2 بجے آئے کتنے بجے جائے جی, تو 3 بجے جائے, جہاں 1 بجے آئے وہ 2 بجے جائے. میں کہتا ہوں یہ کون سا اصول ہے, فیکٹری شروع ہوتی ہے 8 بجے, ختم ہوتی ہے 2 بجے. کوئی بندہ فیکٹری 1 بجے جائے آ کے میں 2 بجے جانا ہے تو مالک جان دینا جی, اصول ہے نا. آتے دیر سے ہیں اور کہتا جی مولوی ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے, 2:30 بجے تو ٹائم دیتے آج اتنے ہو گیا. بھائی اگر 2:30 بجے ختم کرنے کا ٹائم ہے تو کوئی شروع کا بھی ٹائم ہے کہ نہیں؟ شروع کی تو پابندی نہیں کی تھی, اخیر دی میں پابندی نہیں کی, 2:00 بجے آنا. نہیں گل غلط ہے, ٹھیک ہے بول دے نہیں, ٹھیک ہے نا. پھر میں جے تیرا پرونا, میں گاؤں پرونا. بھائی آپ روزانہ 7 بجے گھر جاتے ہیں, آج 8 بجے گئے. بیگم نے پوچھا خیر تو 8 بجے ہیں, کہنا دفتر مہمان آ گئے تھے گھنٹہ لیٹ ہو گیا. مہمان آئے تو لیٹ نہیں ہوتے, رات 10 بجے تھوڑی بتیاں بجھ دیں, خیر تیار آتی ہے 2 بجے بتیاں بل دیا سر. بھی کہنا یہ رات پرونے آئے سر, پتر کی منگنی تھی تو لیٹ ہو جاندے ہو نا. آج بیگم پوچھے لیٹ آئے تھے, کی جواب دینا بولو نا, کی جواب دینا؟ تو آج ساری مسیح پرونا آیا, ٹھیک ہے نا بھائی. اور تم تو گجرا والے کے بڑے مہمان نواز ہو, یہ کون سی مہمان نواز. ایک بندہ آ کے نہیں مول صاحب 1 منٹ اتنے کیا ہوں گیا ہے, میں اتنے جانا ہے انشاءاللہ. ہاں ہاں میں اگر اسد تک لگا رہوں یہ تو موت حیات کا مسئلہ ہی پورا نہیں ہونا, دلائل تو بعد کی بات ہے. میں نے الحمدللہ محنت کی ہے الحمدللہ, میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا, میں سے شرل کر کے اچانک اسٹیج پہ نہیں آیا. میں نے 25 سال مسلسل جنگ لڑی ہے, بڑی مشقت میں اسٹیج تو میرا آج سج ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں جی اچانک مولانا حق نواز رحمہ اللہ کراچی گئے, میں جلسے میں تھا, مولانا کہتے ہیں حق نواز آج آیا, پھر میں آج نہیں آیا, میں 13 سال مار کھا کے کراچی آیا. میں گجرا والے اسٹیج پر آج نہیں آیا, میں نے 25 سال مار کھا کے آج اسٹیج پر آیا ہوں, اور میں نے دلائل کے ساتھ پوری تیاری کی ہے. میں آج مولانا سے کہہ رہا تھا مجھے الحمدللہ کوئی غم نہیں ہے, باطل جب بھی آئے گا اور جون سا آئے گا میں نے ہر موضوع پہ اپنی ٹیم تیار کر کے مکمل کر لی. میں صرف مماتیت کی بات نہیں کرتا, نہیں موضوع یہ دیکھ کے کیوں جھوٹ بولنا موضوع یہ کہ میں تو کدی کری اس موضوع پہ بولنا. میری آپ قصے سنو, جب باہر سیڑھیاں پڑی ہیں سنو, ان میں دیکھ لیں کتنی سیڑھیاں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. میں نے ایک ایک موضوع پہ کھنگالا ہے اور انشاءاللہ میں ایک ایک موضوع پہ دلائل دوں گا انشاءاللہ. سنما انشاءاللہ, سنما انشاءاللہ. توجہ ہے بول دے نہیں بھائی, چل رہا رواں یا بس کرا جی. مولانا ریاض صاحب بولنا جنہیں مسجد سنبھالنی, یہ اگلی باری مولی بنا تو لوگ کہنا یار تسی لیٹ کرا دو, انہیں کہنا ہوں میں کہڑا بلا والے جان نہ چھڈے. مجھے مولانا نے خود فرمایا لیٹ ختم کرنا, ورنہ میں تو 2 بجے سے پہلے ختم کرتا ہوں. میری اپنی مسجد میں 1 بجے جمعہ شروع ہوتا ہے, 1:45 ختم ہوتا ہے. میں 1 بجے ممبر پہ تو 1:45 بجے اتر جاتا ہوں, میں نے اپنا معمول بنایا, وقت کی پوری پابندی کرتا ہوں. لیکن میزبان جتنا کہہ دے میں اس وقت تک چلتا ہوں. توجہ, آج تو میں صرف تمہیں حیات کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا, دلائل تو پھر سے ہی انشاءاللہ دلائل بھی ہیں, منکرین حیات کے بارے میں حکم ہے. توجہ, میں نے کہا جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں نبی کی موت پر اختلاف ہونا تھا, اللہ نے وہ اختلاف فرشتوں میں نبی کی نیند پر کرایا تاکہ وہ سمجھ آئے اس اختلاف کو دیکھ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو سویا تھا, 2 فرشتے آگے, ایک فرشتے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں, ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں. صحابہ نے کیا فرمایا؟ حضور پاک وفات پا گئے. عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ادھر اختلاف ہوا, ایک نے کہا حضور سوتے ہیں, ایک نے کہا حضور جاگتے ہیں. حضرت فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں, جس نے کہا نبی سو گئے اس نے میری آنکھ کو دیکھا ہے, جس نے کہا نبی جاگتے ہیں اس نے میرے دل کو دیکھا ہے. جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے وہ مجھے سونے والا کہتا ہے, جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ مجھے جاگنے والا کہتا ہے. حضرت اکاڑ بھی رحم اللہ فرماتے جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے وہ وفات شدہ کہتے ہیں, عمر کی نگاہ دل پر ہے نبی کو زندہ کہتا ہے. جنہوں نے آنکھ کو دیکھا,
نعرہ تکبیر, تخت تھے ختم نبوت
زندہ باد،
کل بھی نبی زندہ تھے
آج بھی زندہ،
کل بھی نبی زندہ تھے
آج بھی زندہ،
کل بھی نبی زندہ تھے
آج بھی زندہ،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
یہ نعرہ ہر جلسے کا جوش بناؤ، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، بلند آواز سے نعرہ
تکبیر
اس میں میں ایک بات کہتا ہوں، ادب کا پہلو ساتھ ضرور چلانا، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے ہمارے نبی آج بھی زندہ، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے ہمارے نبی بلند آواز، یہ مجلس ذکر نہیں یہ مجلس تقریر ہے، نعرے کا ذکر والا نہیں ہوتا، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، میں کہتا ہوں ہر جلسے جنارہ ماں، ہر جلسے جنارہ ماں، پتہ چلے نا بھائی حق نبی کا عقیدہ دنیا سنتی ہے، توجہ، حضرت اکاڑی بھی فرماتے کہ فرشتوں نے آنکھ کو دیکھا کہا حضور سو گئے، جن نے دل کو دیکھا کہا حضور جاگتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جن نے صحابہ نبی پاک کی آنکھ کو دیکھا کہا حضور وفات پا گئے، اور جن نے نبی پاک کے دل کو دیکھا کہا حضور زندہ ہیں، ادوکاری فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نبی کی آنکھ بھی دیکھتے نبی کے دل بھی دیکھتے، اس نے کہا عمر حضور کی موت اتنی ہی ہے جتنی تجھے نظر آتی ہے، لہذا یہ نہ کہنا زندہ ہے وفات کہہ دے، اور نبی کی وفات اتنی ہی ہوتی ہے جتنی تجھے نظر آتی ہے، نہیں سمجھے، جب نبی کا دل جاگتا ہے تو کہیں گے کیا حضور سو گے، جب دل جاگتا ہے تو کیا کہیں گے حضور یہ دن کہ جاگ رہے ہیں کہنا سو گے، فرمایا صدیق نے عمر کو مسئلہ سمجھایا کہ جب نبی پاک کا دل تجھے نظر آئے تو کہنا یہ ہے کہ حضور وفات پا گئے، جیسے نبی کا دل جاگتا ہو تو کہتے ہیں نبی پاک سو گیا، کہنا سونا ہے دل جاگتا ہے، کہنا وفات شدہ ہے اگرچہ دل زندہ ہے، میں کہتا ہوں جو اختلاف نبی کی موت میں آنا تھا وہ اللہ نبی کی نیند میں اختلاف کر کے بتا دیا کہ معصوموں کا اختلاف کیا تاکہ محفوظوں کا اختلاف بھی سمجھ آ جائے، میں یہ کہہ رہا تھا وفات پا گئے ہیں نبی بھی غیر نبی بھی، یہ قبر میں چلے گئے، قبر میں جانے کے بعد روح کو لٹایا گیا، میں نے تفصیل دلائل دیے آپ کے پاس وہ کیسٹ آڈیو اور ویڈیو موجود ہے، وہ سارے دلائل آئے میں دہراتا نہیں ہوں، لیکن تفسیر مدارک تفسیر خازن آپ جو تفسیر اٹھاؤ ہر تفسیر میں لکھا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کے تحت، کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عاد روحہ فی جسدی، اس کی روح کو جسم میں دوبارہ لٹایا جاتا ہے، اس کی روح کو لٹا دیا گیا، فرشتہ کہتا ہے من ربک، کہتا ہے ربی اللہ، پوچھا من نبیک، کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا ما دینک، کہتا ہے دینی الاسلام، فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، یہ سو گیا، توجہ یہ کیا ہوا، اور سونے کو موت، بولیے نا سونے کو موت، یہ سو گیا، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے فینادی منادی من السماء افرشولو من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسولو من الجنہ، جنت کا لباس دو، وفتحولو بابن الى الجنہ، یہ میت یہاں پہ جنت وہاں پہ، جنت کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو یہاں تک آتی ہے، اور اگر یہ کافر تھا من ربک پتا نہیں ہے، من نبیک مجھے نہیں پتا، ما دینک کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، پھر فرشتہ آواز دیتا ہے افرشولو من النار جہنم کا بچھونا دو، البسولو من النار جہنم کا لباس دو، وفتحولو بابن الى النار، میت یہاں پہ جہنم نیچے پردے کھل گئے، وفتحولو بابن الى النار فیاتیہ من سمومہا، جہنم کی گرم ہوا یہاں تک آئی ہے، کب تک، کہتا ہے فیبعث حتی یبعث اللہ من مرقدہ ذلک، یہاں تک یہ قیامت کے دن اس سونے کی جگہ سے اٹھے گا، اگر مومن ہے تب بھی سویا ہوا، اگر کافر ہے تب بھی، توجہ، اگر مومن ہے تب بھی، اگر کافر ہے تب بھی سویا، اب میں تو اس سے پوچھتا ہوں سونے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ، بولیے نا سونے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ، سونے والے کی روح اندر ہوتی ہے یا باہر، نا نا سونے والے کی روح اندر ہے یا، آیت وہی پڑھتا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہتا یہ سو گیا تو رب نے روح نکال لی ہے، میں نے کہا ہاں ہاں جب فوت ہو گیا تب بھی نکال لی ہے، جب سو گیا ہے تب بھی نکال لی ہے، لیکن یہ سونے والا زندہ یا مردہ، بولیے نا سونے والا، اور یہ قبر میں کون ہے، نم سو جا، یہ سونے والا، حتی یب اصول میں مرکز ہی ذالک، کافر ہے تو تب بھی سونے والا، سونے والا کہیں ہوتا ہے، اس کی روح کہیں ہوتی ہے لیکن تعلق روح سے سونے والا زندہ ہوتا ہے. ہاں ہاں لیکن نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے. میرے نبی قبر میں گئے ہیں, نبی کی حیات ملی ہے تو نبی سے قبر میں سوال نہیں ہوتا. من ربک من نبیک من دینک, یہ سوال امت سے ہے, نبی سے سوال نہیں ہے. جب نبی کو قبر میں حیات ملتی ہے آ اٹھا کے دیکھ لے. الکنز المتواری حضرت شیخ زکریہ نے لکھا ہے, امدۃ القاری اٹھا کے دیکھ لے, علامہ عینی حنفی نے لکھا ہے, فتح الباری اٹھا کے دیکھ لے, ابن حجر اسقلانی شافی نے لکھا ہے, کرمانی شرح بخاری اٹھا کے دیکھ لے, سب لکھتے ہیں. کہتے ہیں مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء, جو بھی قبر میں جاتا ہے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اس کو پہلے حیات ملتی ہے پھر اس کو موت ملتی ہے. کیا معنی؟ یہ جو نیند آئی ہے اس نیند کو موت کہتے ہیں سوائے انبیاء کے. کیوں؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم, جب غیر نبی کو قبر میں حیات ملتی ہے سوال و جواب کے لیے پھر سلایا جاتا ہے اس کو موت کہتے ہیں. لیکن نبی کو جو حیات ملتی ہے سوال و جواب بھی نہیں ہے, سوال و جواب کے بعد نیند بھی نہیں ہے. اب نبی کو تسلسل سے حیات ملتی ہے. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں امت بھی قبر میں زندہ, نبی بھی قبر میں زندہ, لیکن امتی قبر میں یوں زندہ جیسے سونے والا زندہ, نبی قبر میں یوں زندہ جیسے جاگنے والا زندہ ہے. دونوں زندہ لیکن نائم کی زندگی اور ہے, جاگنے والے کی زندگی اور ہے. سونے والے کی زندگی اور ہے, جاگنے والے کی زندگی اور ہے. ارے سونے والا بھی سنتا ہے جاگنے والا, بولیے نا, سونے والا بھی سنتا ہے جاگنے والا. اگر تجھے یقین نہ ہے تو مماتی مولوی 12 بجے سویا ہو جا کے دروازہ کھڑکا. کیا کھڑکا؟ بیگم کہے گی بھی نہ استاد جی ستے نے. کہنا بھی ستے گڑا سن دے نے مینوں پنن دے بوا, ستیا تے سن دے ہی نہیں کھڑکا بوا, کھڑکان دیو گے نہ اٹھ جان گے. وہ بھی سنے گا تو اٹھے گا نا, ستیا تو سن دے ہی نہیں, یہ کیویں اٹھے گا؟ معلوم ہے کہ مماتی بھی سمجھتا ہے کہ ستیا سنتا ہے, نہیں سمجھا. اے جی ٹائم پیس لگایا 3 بجے کیوں؟ کہتا میں سویرے اٹھ کے تہجد پڑھنے ہیں. وہ یار جو ٹائم پیس بجنا ہے تو ستیا تو اسے سننا ہی نہیں. اب یہ تہجد کے لیے اٹھا, آپ پوچھو نا تو سن کر اٹھا ہے یا تو نے اٹھ کر سنا ہے؟ جی تو معلوم ہو کہ سونے والا, بولیے نا, سونے والا جاگنے والا بھی سنتا ہے سونے والا, مگر سننے والے کا سننا اور ہے جاگنے والے کا سننا اور ہے. میرا نبی بھی سنتا ہے جیسے زندہ سنتا ہے, ارے مومن کافر بھی سنتا ہے جیسے سونے والا سنتا ہے. سونے والے کا سما اور ہے جاگنے والے کا سما اور ہے, سونے والے کا سما. پھر سونے والے کی بھی قسمیں ہیں, ایک سونے والا صحت مند ہے, ایک سونے والا جہاز ہے, ہے یا نہیں؟ ایک سونے والا صحت مند ہے, ایک سونے والا پوٹری ہے, فرق آئی ہے نہیں؟ یہ منہ تے چھٹے وا نہیں سنتا, یہ کان الارم لا نہیں سنتا. حالانکہ سونے والا سنتا ہے نا, لیکن یہ توجہ رکھنا. یہ میں ایک بڑا عجیب تو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں, اگر تمہارا ذوق تازہ ہو. میں نے کہا نا جمعہ ہے نا, پھر آگے اثر نہیں آنا ہے جو میں بات سمجھا رہا ہوں. میں آج وقت ہوتا نا یہ بحث بھی درمیان میں چھیڑتا کہ سماع موتا میں اختلاف کیوں ہے. بات کہتے ہیں سنتے ہیں, بات کہتے ہیں نہیں سنتے. اگر پوٹری جیسا ہو تو یہ سویا بھی نہیں سنتا. سویا بھی جو پوٹری کو دیکھے گا انہیں کہنا بھی ستے نہیں سن دے, اور جڑا صحت مند کو دیکھے گا اس نے کہنا ستے, کہ جڑا ابو جال نو دیکھے گا انہیں کہنا بھی نہیں سنتا, کیا کہ نہیں سنتا. اور جو اللہ کے بلی کو دیکھے گا جی سنتا ہے, تو جو انہیں کہتے ہیں نہیں سنتے ان نے نفی ابو جال جیسے پوٹریوں کی ہے, اور جن نے گانا سنتے ہیں ان نے اولیاء اللہ جیسے ارے صحت مندوں کی ہے. اختلاف کا منشا یہ ہے, اختلاف کا منشا اختلاف کا منشا سمجھے. میں نے کہا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے, اختلاف ہے کیوں آپ ان پہ اختلاف کیوں ہے؟ توجہ, میں ایک اور سمجھانے لگا ہوں. میں نے کہا ہاں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں, توجہ. تو نے کہا جی زندہ, میں نے کہا جی ہاں. کہتے ابو جہل, میں نے کہا زندہ. ابو لہب, میں نے کہا زندہ. کہتے جی مومن, میں نے کہا زندہ. اچھا جی فرق کیا ہے؟ کہتے ہو جی گستاخ ہو گئے, ان نے دونوں کو زندہ مان لیا. میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہا ہم سب بشر ہیں مٹی سے بنے ہیں. ہاں ہاں اللہ کے انبیاء بھی بشر ہیں اور مٹی سے بنے ہیں. ایک اعتراض اس بریلوی کو ہوا, کہتا جی تم تو گستاخ ہو, تم نے کہا سارے مٹی سے بنے ہیں. میں نے کہا یار تو نے بات سنی ہے, لیکن میری تشریح نہیں نہ سنی. ہم کہتے ہیں کہ سارے مٹی سے بنے ہیں, آدم سے لے کر عیسیٰ یہ بھی مٹی سے بنے ہیں, اور میں اور آپ بھی مٹی سے بنے ہیں, ہمارے پیغمبر بھی مٹی سے بنے ہیں. لیکن تیری میری مٹی یہ زمین والی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ کی مٹی یہ جنت والی ہے, اور میرے نبی کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. ہوں اشکال کرنا, میں نے کہا ہوں گستاخ کیا ہے نا, پوری بات تو سن لینا پھر اختلاف کرنا. میری اور تیری مٹی بولی ہے نا زمین والی ہے, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی مٹی جنت الفردوس والی ہے, اور ہمارے نبی کی مٹی آدم سے لے کر عیسیٰ کی جنت والی ہے. ہمارے نبی کی مٹی جنت اور مرزا غلام احمد قادیانی کی مٹی گٹر اور لٹرین والی ہے. بنے تھے سارے مٹی جن, مگر مٹیاں مٹیاں فرق ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں حیات ابو جال کو بھی ہے, ابو جال مکہ میں زندہ تھا اور میرے نبی بھی. کوئی کہتا ہے گستاخی ہے, تم نے دونوں کو زندہ مان لیا. ارے حشر کے بعد میرے نبی بھی زندہ ابو جال بھی. کوئی کہتا ہے گستاخی مان لیا, نہیں نہیں میں کہتا ہوں جب میرے نبی مکہ میں زندہ رہا, حضور چلتے ابر رحمت برستا, ابو جال چلتا اس پہ لعنت کی بارش برستی, اور میرے نبی حشر کے بعد زندہ ہے, عرش کے سائے کے نیچے ہیں, ابو جال زندہ ہے تو جہنم کے نچلے گڑے میں ہے. میرے نبی کی حیات مکہ میں اور ہے, ابو جال کی اور ہے. حشر کے بعد میرے نبی کی اور ہے, ابو جال کی اور ہے. تو پھر قبر میں بھی حیات ہے لیکن میرے نبی کی اور ہے, ابو جال کی اور ہے. توجہ توجہ چیتا ہی, میں کہ میں تیری چٹا سے توڑ کاٹ دینا, تو نہ بلا مینو, میں تو خوش ہوتا ہوں تم چٹ لکھو تو, میں تو بہت خوش ہوتا ہوں. میں تو کھلے عام کہتا ہوں میں چٹا لکھو پھر سواد لو, ٹھیک ہے نا, جن انجنا سواد آئے تو انج دے. میں کہ بعض جلسوں میں بڑی معتدل زبان لاتا ہوں, جب چٹ آتی ہے میں کہتا ہوں میری مجبوری ہوں چٹ آ گئی, ہوں نہیں جواب دیا گا لوگوں نے جواب نہیں دیتا. توجہ ہے ذہن میں, ابو جال مکہ میں زندہ تھا یا نہیں, ہمارے نبی پاک, لیکن کوئی بے ادبی کہتا ہے, اور حشر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ, ابو جال وہ ملعون بھی زندہ ہوگا, کوئی بے ادبی کہتا ہے, قبر میں یہ بھی زندہ قبر میں وہ بھی زندہ, لیکن زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا. ارے زمین و آسمان تو سمجھانے کے لیے ہے, ارے یہ تو بہت بڑا فرق ہے, حیات میں فرق ہے. توجہ, اب میں سمجھانے لگا ہوں, میری طرف دیکھ رہا. میں نے کہا فرق یہ ہے, یہ تیرے چہرے پہ بال بھی زندہ, تیرے چہرے پہ رخسار بھی زندہ, تیرے چہرے کی پتلی, لیکن فرق کیا ہے, اگر بال زندہ نہ ہوتا تو بڑھتا نہ, زندہ ہے تو بڑھتا ہے نا, لیکن بال کاٹے تو درد نہیں ہوتا, بال پہ مٹی پھینکو تو درد, رخسار بھی زندہ ہے, رخسار پہ مٹی پھینکو تو درد نہیں ہوتا, لیکن رخسار کو کاٹو تو درد, اوپر تیری آنکھ بھی زندہ ہے, ارے آنکھ کو کاٹو تو درد تب بھی ہوتا ہے, اور آنکھ میں مٹی کا ذرہ جائے درد, تینوں کی حیات میں فرق ہے نا. میں کہتا ہوں ہاں ہاں, ارے یہ زندہ ہے, کافر بھی زندہ ہے, مومن بھی زندہ ہے, شہید بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے, تیرے پاؤں کی ایڑی یہ بھی زندہ ہے نا, موت تو نہیں ہے, زندگی ہے تو ایڑی بڑھتی ہے, کاٹ دے تو درد نہیں ہے, مٹی آئے تو درد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کافر بھی زندہ ہے, جیسے تیرے پاؤں کے نیچے غلاظت والی ایڑی زندہ ہے, ارے مومن بھی زندہ ہے, جیسے تیری داڑھی زندہ ہے, شہید بھی زندہ ہے, جیسے تیرے چہرے کا رخسار زندہ ہے, میرا نبی بھی زندہ ہے, جیسے تیری آنکھ کی پتلی زندہ ہے. ارے زندگی میں ان میں فرق ہے تو ان کی زندگی میں بھی فرق ہے, ان کی زندگی میں بھی. یہ تو میں اسی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ حیات حیات میں فرق ہے. یہ نہ کرو کہ حیات نہیں ہے, تو میں نے عرض کیا پہلے سمجھ موت کسے کہتے ہیں, اور پھر سمجھ کہ حیات پھر قبر کسے کہتے ہیں. ہم موت بھی مانتے ہیں, اور موت کے بعد پیغمبر کی حیات بھی مانتے ہیں. ہاں ہاں ہم حیات مانتے ہیں, لیکن حیات اسی بدن کی مانتے ہیں, وہ تجھے دھوکہ دے گا, کہتے ہیں ہم بھی زندہ مانتے ہیں. میں نے کہا کیسے, کہتے ہیں ہم حیات اعلیٰ مانتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے, کہتے ہیں نبی کی روح جنت میں ہے, ہم جنت الفردوس میں زندہ مانتے ہیں. میں نے کہا اللہ تجھے کچھ عقل کا ذرہ دے دے. آل و سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مٹی کے وہ ذرے جو میرے پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں, وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں, وہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں, ارے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہیں, تو کیا وہ جنت الفردوس سے اعلیٰ نہیں ہیں؟ وہ اعلیٰ ہیں. تو میرے نبی کی قبر کے مٹی کے ذرے یہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہیں. اگر تو نے اس جنت میں زندہ مانا ہے تو تو نے ادنا حیات مانی ہے, اگر اس قبر میں زندہ مانا ہے تو اعلیٰ حیات مانی ہے. اعلیٰ حیات وہ نہیں ہے, اعلیٰ حیات یہ ہے. ارے دھوکہ نہ دیا گھر,
اعلی حیات وہ نہیں ہے، اعلی حیات توجہ، اعلی حیات یہ ہے، کیوں؟ اس نبی کے بدن کو دیکھنے سے صدیق صحابی بنتا ہے، اس نبی کے وجود کو دیکھنے سے، اس نبی کے وجود کے مس ہونے سے امی عائشہ ام المومنین بنتی ہے، تو جو اس بدن کے ساتھ مس ہوگا، اعلیٰ تو وہ ہے جو نے وہاں کی حیات مانی ہے، وہ ادنا نہیں ہے، اعلیٰ حیات وہ ہے جہاں پہ میرے پیغمبر کا وجود اتھر موجود ہے۔ ہم موت بھی مانتے ہیں اور موت کے بعد حیات بھی مانتے ہیں، موت کے بعد حیات، کچھ حیات سمجھ آئی؟ میں نے کہا پہلے یہ سمجھ آئے نا، حیات ہے کیا، موت ہے کیا، یہ تو سمجھ آئے۔ کیا تیری قبر میں میت زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اچھا سوال آ گیا، جب یہ قبر میں زندہ ہے تو اس کا سانس نہیں گھڑتا؟ واہ عقل نہ ہوتے موجا۔ کیا تیری اگر قبر میں زندہ ہے سانس نہیں گھڑتا؟ میں مماتی کو پوچھا تو ماں دے ڈھیر ڈھیر زندہ رہے؟ اگر جی ہاں۔ میں کہ تیرا کدی سانس نہیں گھٹیا؟ بھائی ماں کے پیٹ میں آدمی زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سانس نہیں گھڑتا۔ تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے اور سانس نہیں گھڑتا، وہ اللہ قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے اور سانس نہیں گھڑتا۔ یہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور کو رزق دیا جاتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے اور پھر ہدایت کے بعد اللہ تجھے جنت میں دے، تو جنت میں جائے گا؟ جو جاؤں گا کھائے گا؟ میں نے کہا کھاؤں گا۔ تو پھر حاجت کے لیے جہنم میں جائے گا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جنت میں جانے کے بعد قضاء حاجت کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے نبی بھی تو جنت میں ہے نا، میرے نبی بھی،
ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، ہمارے نبی کل بھی زندہ۔
میں نے کہا ہمارے نبی بھی، اگر تو جنت میں جائے اور کھائے، تجھے قضاء حاجت کی حاجت نہیں ہے، تو ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ ان کو بھی حاجت نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے، تجھے حاجت نہیں ہے تو نبی کے بارے میں تیرا دماغ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ ان گستاخوں کو تھوڑا سا واپس لے آئے، اگرچہ امید نہیں ہے کیونکہ اجماع کا منکر ہے اور اجماع کے منکر کو ہدایت ملا کرتی نہیں ہے، لیکن اللہ ہدایت دینا چاہے تو مل بھی جاتی ہے۔ اجماع کے منکر کو عادت اللہ یہی ہے کہ اجماع کے منکر کو ہدایت ملا نہیں کرتی، اس کی وجہ اس کائنات میں پہلے اجماع کا انکار ابلیس نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ابا انکار کیا بس تکبرا، کیونکہ تکبر جو کرتا تھا نتیجہ تن کفر میں گیا ہے۔ اجماع کا منکر چونکہ تکبر کرتا ہے، اللہ تکبر کرنے والے کو بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہم پھر بھی دعا مانگتے اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ موت کا معنی سمجھ آیا؟ کچھ حیات کا معنی سمجھ آیا؟ میں نے کہا چلیں آج حیات کا معنی سمجھو، اگلا جلسہ دے پھر حیات پہ دلائل سے، پھر منکر کے حکم سے۔ مماتی کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد تین دن تک چار پائی میں رہے، کیونکہ اس وقت آپ نے نماز کہاں پڑھی اور کس نے دیکھا؟ مماتی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کی مخالفت کرے۔ مغاتی کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کی مخالفت۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، توجہ، بل ولا قلہ، شہید زندہ ہے لیکن تم جانتے نہیں کیسے زندہ ہے، شہید زندہ تم نہیں جانتے کیسے۔ یہ کہتا ہے نہیں زندہ تو نہیں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کیسے زندہ ہے۔ نہیں سمجھا، قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، یہ کہتا ہے نہیں زندہ نہیں ہے، جو قرآن نے کہا ماننا ہے کہتا ہے میں نہیں مانتا، قرآن نے کہا کیفیت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، کہتا ہے جی کیفیت پوچھنی ہے۔ نہیں سمجھے، پھر سمجھاؤں، قرآن نے کہا شہید، قرآن نے دو باتیں بتائی نا، نمبر ایک شہید، نمبر دو وہ زندگی کیسی ہے تمہیں پتا چلنا۔ یہ کہتا ہے زندہ تو میں نہیں مانتا، چونکہ قرآن نے کہہ دیا میں تو نہیں ماننا، میں تو قرآن کی مخالفت کی قسم اٹھائیے، کرنی مخالفت اخوانا بھی شکل قرآن ہے، میں تو قسم چکی ہے، جیسے پرویزی ہیں قرآن مننا بھی نہیں اخوانا بھی آلے قرآن ہے، حدیث مننی بھی نہیں اخوانا بھی آلے حدیث ہے، تقدیر دا انکار بھی کرانا اخوانا بھی قدری ہے، قرآن مننا بھی نہیں اخوانا بھی شکل قرآن ہے، ایک کوئی پٹڑی ساری۔ کوئی میری گل سمجھ آئی؟ قرآن نے شہید کے بارے میں کتنی باتیں بتائیں؟ نمبر ایک شہید، لیکن کیفیت کا تمہیں پتا نہیں، یہ کہتا ہے میں زندہ تو نہیں مندا مینوں کیفیت دس، نبی زندہ ہے کیفیت کا تمہیں پتا نہیں، کہتا ہے میں زندہ نہیں مانتا مجھے کیفیت بتاؤ، کیسے پڑھتے ہمیں تو نہیں پتا، کس نے دیکھا، من ورائم برزخ، وہ تو ہے ہی پردے میں نظر آئے کیسے، نہیں سمجھے، وہ ہے ہی پردے میں نظر آئے کیسے، پردہ مان بھی ہے، پردہ اسی نہیں ہوتا، پردہ مان بھی ہے، اس کے جملہ امور تو پردے میں نظر آتے ہی نہیں ہے، تو نظر آئیں گے کیسے،
اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے, قرآن نے حیات کہا مان لے, کیفیت سے منع کیا باز آ جا. آپ جس مماتی کی تقریر سنو, میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, ایک بھی تقریر تو میرے چیلنج کو توڑنے کے لیے پیش نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے نبی کی حیات نہیں مانتے, نبی کی حیات, شہید کے جسم کی حیات نہیں مانتے. اور بحث کون سی کریں گے, یہ بتاؤ روح نکلی کیسے, یہ بتاؤ آئی کیسے, یہ بتاؤ کیفیت کیا ہے, یہ بتاؤ حیات کی کیفیت کیا ہے, یہ بتاؤ نماز کیسے ہے, یہ بتاؤ یہ کیسے ہے. قرآن نے کہا زندہ مانو, کیسے کو چھوڑو. یہ کہتا ہے کیسے میں بحث کرنی ہے اور میں نے ماننا نہیں ہے. آج پورے مناظر سے بھرا ہے, کیفیت بتاؤ, موت کی کیفیت بتاؤ, حیات کی کیفیت بتاؤ, فلاں کی کیفیت بتاؤ. قرآن کہتا ہے لا قلعہ کیفیت کا نہیں پتا, کہتا نہیں میں ماننا ہے کیفیت دس. قرآن کا زندہ ہے, کہتا ہے میں نہیں مانتا. ہم زندہ مانتے ہیں اور کیفیت پہ بحث نہیں کرتے, زندہ مانتے ہیں کیفیت پہ بحث ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو علماء اہل سنت والجماعت, علماء دیوبند کا اجماعی عقیدہ, انبیاء علیہ السلام کی حیات فی القبر کا ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اور منکرین حیات سے اللہ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.